الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وفي موضع آخر نصر من الله وفتح قريب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولایا صلی دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ امت کے اندر جو برگزیدہ جماعت ہے ان کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اسلام کی نصرت اول اور دین اسلام کا غلبہ اور رہتی دنیا تک اسلام کو ثابت اور مستحکم رکھنے کا وہ بنیادی مقدمہ جو بدر کے اندر رقم کیا گیا، الحمدللہ ان اصحاب بدر، ان شہدائے بدر اور ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے ذکر کے لیے جس پر قرآن نے ایک نئی درجن و آیتیں ان کی شان اور عظمت میں اتاری ہے، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استقامت اور بے سر و سامانی کی حالت میں دین سے قلبی محبت اور اس پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ مجدہ سماعت کرنا کہ جس سے ملتے جلتے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ تمہاری یہ قربانی ایسی رنگ لائی اور تم نے میدان کارزار کے اندر، میدان بدر کے اندر بے سر و سامانی کی حالت میں جس اخلاص، جس محبت اور رب کی ذات پر جس اعتماد اور تقدیر الہی پر جس کامل بھروسے کا تم نے اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا جاؤ بدریوں، اللہ نے فرمایا اب جب تک زندہ رہو کچھ بھی کرتے رہو، اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ یہ مجدہ اصحاب بدر کو زبان مصطفیٰ کریم نے مرحمت فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر شریک ہیں، سرکار فاروق اعظم شریک ہیں، اور مال غنیمت ملنے کے حوالے سے معنن حضرت عثمان غنی ذوالنورین شریک ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ شریک ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ تعداد حدیثوں میں دو آئی ہے، 313 بھی آئی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ابو داؤد یا بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں 319 بھی آئی ہے، لیکن جمہور کا ایک قول 313 کے حوالے سے ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور مغرب کی جانب بدر کے مقام پر اپنا اپنے اعتماد اور اپنے اخلاص کا ایک منہ بولتا ثبوت مرحمت فرمایا. میرے دوستو اصحاب بدر کے لیے جتنی شان اور جتنی کرامت اور عظمت بیان کی جائے وہ کم ہے کہ جنہوں نے شروع شروع میں اسلام کی نصرت اور برکت کے لیے یہ معاملات عطا فرمائے. اور یہ کتنا بڑا مجدہ انہیں اللہ رب العالمین کے جانب سے عطا ہوا کہ اب جو بھی تم کرتے رہو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہاری مغفرت فرما دی. یہ قوم یہ دن اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. کیونکہ قرآن نے جو یہ ذکر کیا ہے نا والذین اتبعوا بإحسان کہ ہم نے مہاجرین کو بخش دیا, ہم نے اپنے محبوب کے انصار صحابہ کو بخش دیا, اب قیامت تک جو لوگ ان کے گیت گاتے رہیں گے ہم نے ان کو بھی بخش دیا, جو ان کی تعریف کرتے رہیں گے ان کو بھی بخش دیا. تو یہ آپ کا بیٹھنا آنا یہ مغفرت ہے, یہ آپ کے روزوں کی مقبولیت ہے. تو یہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ اصحاب مہاجرین کو اللہ نے بخش دیا کیونکہ وہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں اور بغیر کسی ظاہری نصرت اور غلبے کو دیکھ کر وہ ایمان لائے. انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال اپنا کاروبار ہر چیز اسلام کے لیے قربان کیا. تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, فرمایا کہ مہاجرین تھے اور انصار تھے, اللہ نے ان سے جو سبقت لے آئے سب میں اللہ نے ان کو بخش دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان. لیکن آگے فرما والذین اتبعوا بإحسان, جو اپنے دل کے اندر ان کی خوشی کو رکھیں, ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن کا دل ان کی یادوں سے خوش ہو, جو اپنی زبانوں کو اصحاب مہاجرین اور انصار کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھے تو اللہ نے ان کو بھی ان کے ذکر کے صدقے بخش دیا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت میرے دوستو تو یہ ہے کہ اصحاب بدر الحمدللہ اہل سنت کو یہ توفیق ہے کہ یہ واقعہ کربلا بھی بیان کرتے ہیں, واقعہ بدر بھی بیان کرتے ہیں. ہاں ہم صرف یہ نہیں کہ صرف بدر کے واقعے کو بیان کریں اور کربلا بیان نہ کریں, اور ہم وہ بھی نہیں کہ صرف کربلا کو بیان کریں اور بدر کو بیان نہ کریں. یہ اہل سنت کا توازن ہے کہ جو اصحاب بدر کی بھی تعریف کرتے ہیں اور کربلا میں شریک ہونے والوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. ہم دس روزہ محرم کا واز کرتے ہیں تو مجھے کسی نے ایک تانے کے طور پر کہا کہ محرم میں کہ بدر کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تو میں نے کہا بدر کا ذکر ہوتا ہے, وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے, ہما وقت ہوتا ہے, لیکن ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ محرم چل رہا ہے تم کربلا کا ذکر کیوں نہیں کرتے, تم کربلا کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تم تو یزید کو صحابی کہنے والے ہو تو تمہارا تو یہ مبلغ علم ہے, کیا کر سکتے ہیں. یہ صرف آپ کو اویئرنیس دلانے کے لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں, کو فرقہ واریت کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا, تاکہ شعور آپ کا بیدار ہو. ٹھیک ہے, آپ نے وقت نکالا ہے اس لیے. اور یہ دیکھ لیجیے آپ اس کو دوسرے انداز میں ہم اس کو کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بدر کے اندر جو ہے بدر کے اندر جو کام تھا, بدر کے اندر نفع کو بچایا گیا, بدر میں نفع کو بچانے کی کوشش ہے اور کربلا کے اندر اصل موڑی بچائی گئی ہے. تو یہ دونوں چیز, یعنی بدر کے اندر تو لڑائی کفار سے ہوئی ہے نا, اور کفار پر غلبہ ہوگا تو نفع اسلام کو پہنچے گا. تو بدر جو ہے وہ اسلام کے نفع کی جنگ ہے, اور کربلا جو ہے جو اندر یزیدی آ کر اسلام کے تشخص کو برباد کر رہے ہیں. تو امام حسین اور ان کے رفقاء نے جو جان دی ہے وہ اصل سرمایہ اور اصل دین کو بچانے کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تسلسل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب بدر جو ہیں ان کا رتبہ امام حسن سے بھی بڑا ہے اور امام حسین سے بھی بڑا ہے. یہ اہل سنت کا توازن ہے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک فضیلت کے دو مدارج ہیں اصحاب کے اندر. تو سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ چار یاروں کا ہے, اور چار یاروں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, چار یاروں کے بعد اصحاب بدر کا ہے, پھر اصحاب اور پھر صاحبان بیت رضوان کا ہے. اس طرح یہ ترتیب چلتی ہے. اور یہ درجہ جو فضیلت کے حوالے سے آپ کہیں گے اس سے کیا مطلب ہے, اس سے مراد کثرت ثواب ہے. فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے. ہیں تو سارے حضور کے صحابی, لیکن یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں سے فلاں فضیلت رکھتا ہے, فلاں فلاں سے فضیلت رکھتا ہے, بڑا ہے, تو بڑا چھوٹا اس میں کیا ہے, سب حضور کے صحابی ہیں. تو یہ بڑے کی جو بات کی جاتی ہے یہ کثرت ثواب, یعنی اس درجے کا اور اس رینک کا اور اس منصب کا صحابی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ اس درجے والے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ اجر جس کو ملتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ. یہ جو ترتیب ہے یہ کثرت ثواب کی ہے. یہ کنفیوژن نوجوانوں کے ذہن میں رہ جاتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ فلاں سے فضیلت رکھتا ہے, یہ فلاں سے فضیلت رکھتا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دربار سے کثرت ثواب پانا. اور مومن کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کثرت ثواب, زیادہ سے زیادہ ثواب کو حاصل کرنا. تو وہ ان کا درجہ و مقام جو ہے
وہ کثرت ثواب میں زیادہ ثواب میں اعلیٰ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اس پر فضیلت رکھتے ہیں. تو امت میں سب سے زیادہ اجر و انعام کثرت ثواب کے جو مستحق ہیں وہ چار یار ہیں، اصحاب بدر ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. ہم نے صوفیہ کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے اصحاب بدر تو یعنی اللہ کے اس نظام تکوین کے اندر اس قدر اللہ رب العالمین انہیں اپنے اصحاب تکوین کے اسباب کا اپنے اصحاب اپنے نظام تکوین کا سبب بناتا ہے کہ یہ جو چار فرشتے ہیں جو جن کے پر ڈیوٹیاں دی گئی ہیں اور ڈیوٹیاں کہ جناب یہ وحی لے کر آئیں گے، یہ فلاں کام کریں گے، یہ فلاں کام کریں گے، تو ان کے ساتھ اور معاونت ہیں. درود پاک پڑھیے گا. جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کے بارے میں یہی مشہور ہے کتابوں کے اندر کہ جناب وہ سبزہ وغیرہ کا اہتمام فرماتے ہیں، حضرت اسرافیل کے لیے ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، حضرت جبرائیل کے لیے یہ ہے کہ جناب وہ وحی لاتے ہیں، لیکن یہ مقید نہیں ہے، اور کامیں بھی لی جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ان کی پوری پوری جماعتیں ہیں، ان کے معاونین ہیں، ان کا پورا لشکر ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں تیسواں پارہ جو ہے اما تسالون، اس کی جو دوسری سورہ شروع ہوتی سورہ نازعات، اس کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس پورے نظام کو اللہ نے ذکر فرمایا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کے آخر میں پھر اس بات کو ذکر کیا، یعنی روح نکالنے والے، ہواؤں کو چلانے والے، سبزوں کو اگانے والے، پھر آخری آیت جو آتی ہے فل مدبرات امرا، یعنی ہمارے اس دنیا کے نظام کو ہمارے حکم سے جو چلا رہے ہیں، جن کو ہم نے ذمہ داری دی ہے، وہ اس میں مختار ذاتی نہیں ہے، ہماری طرف سے ہم نے ان کو یہ ڈیوٹیاں عطا فرمائی، یہ اذن عطا فرمائی. تو فرمایا فل مدبرات امرا، وہ لوگ اور وہ جماعت جو ہماری جانب سے اس کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، اس کے نظام کو چلاتے ہیں، تو اس تدبیر کرنے والوں میں علماء نے لکھا یہ فرشتوں کی پانچ قسمیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی. اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر فل مدبرات امرا کی تشریح کرتے ہوئے، اور حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے، اور علامہ سید محمود آلوسی نے روح المانی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ فل مدبرات امرا سے مراد یہ ہے کہ حضرت اسرائیل کے ساتھ فرشتوں کا پورا لشکر ہوتا ہے، حضرت میکائل کے ساتھ فرشتوں کا پورا لشکر ہوتا ہے جو نظام کائنات کو چلاتے ہیں. فرمایا اسی طرح وہ ارواح پاکیزہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی فرمان برداری میں زندگی گزاری اور اپنی روح کو بھی پاک رکھا اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اپنے جسموں کو بھی اللہ کے ذکر کی اوراد کو اتنا بڑھایا جسم بھی پاک ہوئے، فرمایا جب ان کی روحیں جسم سے پرواز کرتی ہیں تو فرمایا وہ بھی کارکنان قضاء و قدر میں سے ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کا حکم قدر، تو قضاء و قدر کا جو نظام ہے اس کے وہ کارکنان بن جاتے ہیں. اگر کوئی ہنسے ہیں یہ تو ایسی بات ہے، قاضی بیضاوی کو ہم نہیں تسلیم کرتے، فلاں کو نہیں تسلیم کرتے، تو میں نے کہا ہمیں آپ کیا ضرورت پڑی کہ ہم تمہارے اعتراض کو تسلیم کریں. جو امت کے اتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین جن کی ولایت پر، جن کے جنتی ہونے پر، جن کو قیامت تک دنیا رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر دعائیں دے رہی ہیں، تم کہتے ہو کہ جناب یہ ٹھیک نہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک کہنے سے کام نہیں چلے گا، یہ عقیدہ تمہارے لیے شرک ہے، ان پر فتویٰ لگاؤ، اور فتویٰ لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بھی شخصیت حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے یہی نقطہ نظر پیش کیا، حجت اللہ البالغہ ان کی جو مبارک کتاب ہے اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اولیاء کاملین کی ارواح طیبات جب ان کی جسموں سے نکلتی ہیں تو وہ کارکنان قضاء و قدر کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے تفسیر مظہری کے اندر ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ والی آیات کے تحت لکھی ہے. یہی بات علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھی، یہی بات علامہ ہے. تو کن کن کے حوالے کو آپ جھٹلائیں گے؟ آپ ساری امت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، خود آپ سچے کہہ رہے ہیں، تو یہ آسان سودا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا کہیں، ساری امت کو سچا کہیں. تو یہ ایک توازن کی بات میں آپ کے ساتھ. تو اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اصحاب بدر وہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ فرشتے جب اللہ رب العالمین کی جانب سے قضاء و قدر کے اذن کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ پہلی صف میں جو جماعت موجود ہوتی ہے مکمل اختیارات کے ساتھ وہ اصحاب بدر کی ارواح طیبات ہیں. یہ ان کے اللہ رب العالمین نے روحانی مدارج اور یہ درجے ان کے عطا فرمائے ہیں. ان کے ناموں کو بزرگان دین نے فرمایا کہ ان کے ناموں کے ورث سے اللہ رب العالمین مشکل حل فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوبوں کے نام ہیں، یہ اللہ کے بولیے محبوبوں کے نام ہیں. اب آپ آگے سنیں گے مختصر خلاصہ اس کا میں عرض کر دوں تاکہ طوالت اس کے اندر نہ ہو جائے اور موضوع ہمیں سمجھ میں آ جائے. دراصل ہوا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ایک فرد کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کی اجازت رسول اللہ کی طرف سے نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے، کیونکہ سرکار 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 23 سالہ بعثت کی زندگی ہے، تو 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 اور 10 23، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سال تک مکمل جد و جہد کی کہ اپنے اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق کا جو ایک گوشہ ہے تبلیغ، نیکی کی دعوت، واعظ و نصیحت، پند و نصائح، اس کے ذریعے لوگوں کو دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. اب جب حضور نے ہجرت فرمائی تو حضور کا ارادہ اب بھی یہی ہے کہ منبر واعظ سجایا جائے، پند و نصائح کیے جائیں، نصیحتیں کی جائیں، اور جن کو میں بچا کر لے آیا ہوں مکہ مکرمہ سے اور جو لوگ یہاں پر مدینہ منورہ میں تیار ہو گئے، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے، قرآن کی اب تک جو آیتیں اتر گئی ہیں ان کے مضامین ان کو سمجھایا جائے، یعنی مکمل ایجوکیشن کا ایک نظام لکھا جائے اور صحابہ اکرام کو مکمل طور پر اس قرآنی تعلیم میں ایجوکیٹ کیا جائے، سمجھایا جائے، مکمل تعلیم کی جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. ایک کسی شخص سے اس قسم کا معاملہ ہوا، جب یہ بات حضور تک پہنچی تو سرکار نے اس پر سرزنش فرمائی، وہ فرمایا تم نے یہ حرکت کیوں کی، وہ تمہیں کس نے کہا تھا، اور یہ بات کافروں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی پوری جماعت اس کے اندر نہیں ہے، اور جس فرد واحد نے یہ کام کیا ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ اللہ کے نبی نے بات فرمائی، نہ کسی مقتدر اور بڑے صحابی نے اس کو کوئی مشورہ دیا، اور یہ بات جب صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے اس کی سرزنش کی، اور سرکار نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، انہیں ڈانٹ پلائی سرکار نے، یہ تم نے کیوں کیا، لیکن کافروں کو بہانہ چاہیے تھا لڑنے کا. ابو سفیان اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے قریب قریب یہ مسلمان ہوئے، اور پھر مخلصانہ طور پر اسلام کی خدمت ادا کی، اور جب ان کی روح پرواز کر گئی تو وہ اسلام ہی کی حالت میں تھے، اور صحابیت کا زیور انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کی دونوں آنکھیں اسلام کی راہ میں گئی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی زمانے جاہلیت کی باتیں پڑھے اور اس پر غصہ نکالے تو اس جاہل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. الاسلام یہدی ما قبلہ، اسلام وہ ہے جو اپنا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے جتنی برائی کی عمارتیں ہیں وہ اسلام اس کلمے سے اس کو گرا دیتا ہے، اور بندہ جب توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ اس کے قصور کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ شرک جیسے گناہ کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ اپنی زندگی میں اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے. تو ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے، اور وہ ملک شام کے اندر تجارت کا قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، انہیں اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب لشکر تیار کیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزمائی کی جائے، اور اس پر یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر پتہ چل گئی کہ اس قسم کے معاملے کافر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کفار نے تقریباً 1000 سے کچھ زیادہ کا لشکر تیار کیا، اور اس میں جب وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ اب مسلمان جو قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے اور بقول ان کے کہ یثرب کے قریب سے گزرے گا، یعنی مدینہ منورہ کے قریب سے گزرے گا، تو اس کو مسلمان اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو وقتی یہ صلح پر آئے اور جنگ ٹل جائے، اور صلح کر کے اس معاملے کو ان کا قافلہ واپس کر دیا جائے، ان کا مال، ان کی تجارت کا سامان، یہ نہیں کہ صاحب فرما واپس کر دیا جائے، لیکن یہ کنڈیشن بن جائے گی صلح کی کہ اب تمہارا، کیونکہ اس گھر کے اندر، اس مال، اس قافلے کے اندر مکہ کے ہر گھر کا مال لگا ہوا تھا اور ہر گھر کا پیسہ لگا ہوا تھا، تو اب سارا مکہ اس کے اندر انوالو تھا. سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے ابو سفیان وہاں سے نکلے ان کو خبر دی جائے، اور راستے میں ابو سفیان کو روکا جائے اور اس کے پورے قافلے کو کنٹرول میں لیا جائے، اور مال پر مکمل طور پر قبضہ کیا جائے، اور پھر کافروں سے برابری کے انداز میں مشاورت کی جائے، اور اصل صورتحال کو واضح کر دیا جائے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن ابو سفیان کو بھی یہ بات پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں. حضور کا مدینہ منورہ سے نکلنا صرف یہ تھا، یہ مدینہ کی محبت میں تھا اور مدینہ کے دفاع کے لیے تھا، کیونکہ اگر مدینہ کے قریب لا کر جنگ کیا جائے تو مدینہ کو نقصان پہنچے گا اور بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو جائے گی. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ راستے میں تاکہ وہ جگہ مدینہ منورہ سے بھی دور ہو، اور اگر کافر کچھ کرنا بھی چاہیں تو لوٹ کر مدینہ کی طرف آنے کا ان کو ٹائم نہ ہو، اور ان کو راستے میں ہی جنگ اگر ہو جاتی ہے یا قافلے کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد شریف میں اعلان فرمایا کہ جو چلنا چاہے چلے، یعنی ہر ایک کو خاص طور پر نامنٹ نہیں کیا کہ تم نے سب نے چلنا، جو نہیں چلے گا وہ گناہگار ہوگا، نہیں، کیونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا. تو اس وقت یہ صحابہ اکرام کی تعداد جو 300 سے کچھ زیادہ تھی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے. بدر کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے. یہ مقام مدینہ منورہ سے مغربی جانب 80 میل کے فاصلے کے اوپر ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں چشمہ تھا. نام کی مناسبت ہر علاقے کے ساتھ ہوتی ہے, تو کہا چشمہ تھا, میٹھا تھا, اور وہ اتنا وسیع تھا, اس کی مڈھیر اتنی کشادہ تھی کہ بدر کامل یعنی چودھویں کا چاند, بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو, تو چودھویں کا چاند اس میں بڑا یعنی نظر آتا تھا. تو اس کی گولائی اور اس کی کشادگی کی وجہ سے اہل عرب کسی مناسبت سے علاقے کا نام رکھتے تھے. پانی کی کمی تھی اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو آئے ہیں تو یثرب کی یعنی حضور کے قدم رکھنے سے پہلے جب وہ یثرب تھا تو یثرب کی مقبولیت کیوں تھی, اتنا کیوں مشہور تھا؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی پانی کا چشمہ تھا اور سب سے بڑی چیز جو تھی اہل عرب کی اس زمانے کے اندر پانی تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی وہ قافلہ جو سیدہ حاجرہ کے پاس رک گیا, حضرت اسماعیل کے پاس رک گیا, وہ یمن سے آنے والا قافلہ, اور پھر وہاں پر عرب پورا قبیلہ آباد ہوا, اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ زمزم کا چشمہ تھا. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ علاقوں کے اندر جہاں آبادیاں اور خاندان آ کے بسے ہیں تو پہلی چیز ان کے لیے زیست و زندگی کے لیے پانی تھا, کیونکہ قحط زدہ علاقے تھے, صحرائی علاقے تھے, تو پانی جہاں پر ملتا تو وہ اپنی زندگی وہاں پر گزارتے, اور وہاں سے ختم ہو جائے کہیں دوسری جگہ پر اگر ان کو اطلاع ملے تو وہ وہاں پر روانہ ہو جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کے قریب پہنچے ہیں, اور اس مقام پر پہلے سے کافر پہنچ چکے تھے, اور کافروں نے مضبوط زمین یعنی بالکل چٹیل زمین پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا, اور پانی کے چشموں کے قریب وہ آ چکے تھے, اور انہوں نے اپنی طریقے سے اپنے ڈیفنس کے لیے اور مسلمانوں پر مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے صحیح زمین کا انتخاب کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ تو آپ کو زمین جو ملی ہے وہ ریتیلی ملی کہ پاؤں رکھا جائے تو پاؤں اس میں دھس جائے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کو سفر فرمایا مدینہ منورہ سے. اب 17 کے قریب یہ بات ہوئی ہے, اور نکلنے سے پہلے اتوار کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم انہم حفات فحملہم, یا اللہ یہ پاؤں سے ننگے ہیں, انہیں تو عزت والا بنا دے. مولا یہ میرے ساتھ چلنے والے جسم کے لباس سے آ رہی ہیں تو انہیں عزت والا لباس پہنا دے. مولا انہیں بھوک ہے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے. مولا کریم یہ مفلس ہیں, ان کے لیے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی فرما دے. یہ دعا فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. جس وقت مسلمان پہنچ گئے اور 17 کو یہ جنگ ہونے والی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب 2 گنا سے زیادہ لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہوں, اور اب حال یہ ہے کہ کل تو عقلی طور پر بھی اگر بندہ دیکھے تو جیت ان کی ہونی ہے, تو ایک دشمن کے روب میں آ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اس کے لیے پریشانی کا حال ہو جاتا ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو سامنے جنگ موجود ہے, کون ہے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور کون ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑے ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے مہاجر صحابہ آگے کھڑے ہوئے اور عرض کیا, رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان تیہ کے اندر چھوڑ دیا اور فرعون کے مقابلے پر یہ بات کی کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو اور ہم دیکھتے ہیں اس پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر کے جیتتا کون ہے. فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. سرکار نے دوبارہ یہ جملے بیان فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اس جملے کی تائید اور پذیرائی جو کر رہے تھے وہ مہاجرین کر رہے تھے, لیکن انصار جن کا کاروبار تھا, جو مدینے سے چل کر آئے تھے, جن کے باغات تھے, حضور چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ بات کریں. تو مہاجرین نے اس بات کو سمجھ لیا. حضرت سعد آگے بڑھے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ جو مہاجرین کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, آپ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کا رخ سمندر کی طرف کر دیں اور سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو اتار دیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبابی طور پر دیکھ لیا کہ میرے غیور صحابہ بالکل تیار ہیں, اسباب ترتیب دے دی, اب رب کے حضور ہاتھ اٹھایا کہ مولا قوم تیار ہے, اور یہ تیر تیرے دین کی سربلندی کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. یا اللہ یہ اپنے مال و منال کو تیری راہ میں قربان کرنے کے تیار ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے, میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں, ورنہ بدر ہی پر بندہ 10 دن خطاب کر سکتا ہے. اتنے خوبصورت باتیں اس کے اندر موجود ہیں. بخاری کتاب المغازی دیکھیں, فرض الخم خمس کا بیان آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاد کا بیان آپ اٹھا کر دیکھیں، زکات کا، مغازی کا بیان اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف دیکھیں، ابو داؤد شریف دیکھیں، کئی احادیث مختلف انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنے مشاہدے کو ذکر کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور رات کا وقت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قیام کی حالت میں ہیں اور رب کریم کی ہاتھ بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اور جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو جاری ہے وہ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ خیمے سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اپنے عہد اور وعدے کو تو پورا فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا اگر آج ان کی مدد نہیں کی گی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب حضور نے اتنا بڑا جملہ فرمایا کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اگر آج تیری مدد نہ اتری تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یعنی قیامت تک جو عبادت ہو رہی ہے اور یہ دین کو جو سلامتی ہے یہ اصحاب بدر کی بدولت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ جملے کہے کہ یا اللہ اگر آج مدد نہ اتری تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ حضور کے مزاج کے شناسا تھے قریب ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور سرکار کو اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے، سرکار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہی دعا یا رسول اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور بہت گڑ گڑا کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کے دوشے مبارک، کاندھے مبارک پر جو آپ کی چادر تھی وہ زمین کی طرف آئی، قریب تھا کہ وہ گر جاتی، حضرت ابو بکر صدیق نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو یعنی ہاتھ رکھ کر اپنے محسوس، اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے ہوئے سرکار کے گوشے مبارک قریب آ کر حضور کے سر کے مبارک کے قریب آ کر کہا یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے، جس طرح آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. سرکار اس وقت اپنے عریش یعنی خیمے کے اندر دوبارہ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ بالکل بشاشی کی طرف تھا اور سرکار مسرور تھے اور مسکرا رہے تھے. میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی یہ آیتیں اتری ہیں جو سورہ قمر کے اندر موجود ہیں، آیت نمبر 44 اور 45، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رسول کریم فرماتے ہیں انقریب شکست کھایا ہوا ہوگا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان سے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے اور قیامت بڑی آفت اور بہت کڑوی جگہ ہے. یعنی یہ بشارت دے دی گئی کہ محبوب آپ جم کر رہیے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُر، یہ جو ہے یہ پیٹ دکھا کر بھاگیں گے، میدان میں آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اور ایک یہاں پر خاص بات جو سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے انعام کے طور پر ذکر فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ صبح کے وقت یہ کیفیت طاری ہے کہ صبح جنگ کا ہونا ہے، رات گزر گئی اب جنگ کی صبح ہے، ساری رات جاگ کر گزاری ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ 6 نعمتیں سورہ انفال نے ذکر کی ہے کہ بدر کی صبح اللہ رب العالمین جل وعلا نے صاحبان بدر کو عطا فرمائی. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دماغوں کو اور تمہارے سروں کے اوپر غنودگی کو طاری کر دیا، یعنی نیند نہیں طاری کی، کیونکہ نیند اگر طاری ہوتی تو کفار حملہ کر لیتے، بلکہ وہ اب انتظار میں ہے کہ ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور لڑائی شروع ہونے والی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بندہ پرسکون سو جائے تو کئی قسم کے صدمے میں بھول جاتا ہے، آنے والے معاملات کے لیے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے ہی حوصلہ اور ہمت اور اعصابی مضبوطی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید ذکر کرتا ہے اذ، محبوب یاد کرو اس وقت کو، یغشیکم النعاس امنتا منہ، محبوب آپ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے تمہارے غلاموں کے اوپر اور تم پر ایک نعاس، ایک اونگ طاری کر دی تھی، امن و سکون والی، یعنی صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی، یعنی آنکھ بند ہو گئی، اور نعاس اور اونگ وہ ہے جس میں وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک اونگ آئی تھی، اور اس حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک ہلکی سی اونگ لی، اور اس حال یہ تھا کہ سب کے طبیعتیں تر و تازہ ہو گئی، اور جو دماغوں پر اور سفر کی جو تھکن تھی وہ سب کے سب زائل ہو گئی. اور اس میں رب کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ یہ ایک اونگ آئے تو ایک پر آئے، دو پر آئے، چار پر آئے، قرآن جو یہ ذکر کر رہا ہے تو برابر 300 سے زیادہ جتنے صحابہ تھے سب پر بیک وقت نیند طاری کر دی گئی، اور وہ نیند کیسی طاری ہوئی، وہ نعاس، وہ اونگ تھی، یعنی ہلکا سا ایک نیند کا جھٹکا آیا، تیار ہیں کافروں کے سامنے جانے کے لیے، ابھی مارکا لگنے والا ہے، قرآن کہتا ہے یغشیکم النعاس امنتا منہ، محبوب ہم نے، اور یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کی، اور اللہ جب تمہارے دماغوں پر غنودگی طاری کر رہا تھا تو اس وقت تمہارے بدن بالکل پرسکون ہو گئے، اور بیک وقت ایک نہیں بلکہ سارے صحابہ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اور سب پر سے وہ جو گھبراہٹ تھی یا جو دماغی تھکن تھی یا کوف تھی یا دشمن کے کثیر ہونے کا غلبہ تھا اور ایک نفسیاتی اعتبار سے جو مرعوب ہونے کی عادت تھی، اس غنودگی نے اس تمام میں پرسکون کر دیا اور انہیں تر و تازہ کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے پھر صحابہ کرام رات کے وقت جب آئے تو حال اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو غسل کی حاجت تھی، اور غسل کی حاجت ہے اور ساتھ میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو دیکھو تم پر ایک مصیبت اور آ گئی کہ تم خود ناپاک ہو گئے ہو، اب ناپاک ہو گئے ہو تو اب تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا، اب تم اگر اس ناپاکی کی حالت میں مر گئے تو پھر تمہیں موت کیسے آئے گی. ابھی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے سینوں کے اندر، بات ڈال رہا ہے، اور پھر دوسرا رخ شیطان یہ بھی اختیار کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو تو تمہیں دلدل والی زمین ملی ہے، تم اگر حق پر ہو تو تمہارے پاس پینے کے لیے پانی اور پاکی کے لیے نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، اور سامنے کافروں کو دیکھو تو وہ ایک چٹیل اور مضبوط زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چشمے ان کے پاس ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور اتنے مزے ہیں ان کے کہ ان کی عورتیں رات کے اندھیرے میں ان کے لیے رقص کر کر جنگی ترانے سنا کر ان کو بیدار کر رہی ہے، اور ایک ایک دن میں 70-70 اونٹ کٹ رہے ہیں ان کے، جو ان کے لیے کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ چند کھجوروں پر ان کا گزارا ہے، اور سامنے حال یہ، اور ہر بندے کے پاس سواری ہے، ہر بندے کے پاس تلوار ہے، ہر بندے کے پاس نیزہ ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پاس گنتی کی تلواریں ہیں اور وہ بھی ہے جو زنگ والی ہے، کیا چلیں گی. اب صحابہ کے ذہنوں کے اندر اور دماغ میں شیطان اس وسوسے کو داخل کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا، اور صحابہ کرام جو اللہ کی توفیق سے ثابت قدم رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھاگنا نہیں ہے. یعنی صفیں جب ارادتن اور اسبابی طور پر مضبوط کر دی جائے تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے معاونت آتی ہے. ہم پہلے اس کی تاثیر کا تقاضا کرتے ہیں اور نیک بنتے نہیں. بعید نہیں کہ بندہ نیک نہ ہو اور اس کی تاثیر آ جائے، لیکن قدرت کا نظام اکثر یہ دیکھا ہے کہ جناب پہلے اسباب کو ترتیب دے اور نتیجہ خدا پر چھوڑیں، پہلے اپنے آپ کو نیک کریں اور اللہ سے اپنے آپ کو مخلص بنائیں، اور پھر دعا کریں کہ مولا کریم جو کرنا تو ہم نے کر لیا، ٹوٹی پھوٹی ارادوں کو لے کر آئے، اب تو مدد فرما. اس میں اگر اطمینان، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو فرشتے نہیں آئے، اس کے بعد تو پھر ایسے کوئی معاملے نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے ہمارا مضبوط ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی رحمت کو دعوت دینا، اس وقت اگر ہماری فکر یہ ہو جائے کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو بس یہی اللہ کی طرف سے انعام ہے. یہ یقین ہو جائے کہ مرنا حق ہے اور مر کر اٹھنا حق ہے، تو بس یہی اللہ کی طرف سے ایمان ہے. یہ یقین ہو جائے کہ زندوں میں رہ کر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں اور اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے، اور اس بات کو یقین کر لیں کہ آج مر گئے جو بچ گیا تو اس نے بھی مرنا ہے اور رب کی طرف سب کے لوٹ کر جانا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جس نے رب کی رضا کا کام کیا. تو بس یہ جو خیال دل کے اندر آیا ہے یہی رحمت اور تائید الہی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کئی چیزیں ہوں، جیسا ان کا اخلاص تھا، جیسی ان کی استقامت تھی. اب قرآن نے آگے یہ ذکر کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، محبوب ان سے کہو اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہارے دماغ کو فریش کرنے کے لیے، طبیعتوں کو توانا کرنے کے لیے اور مستعد کرنے کے لیے ہم نے جہاں پر تم پر غنودگی کی تاریخ کی تھی وہیں پر آسمان سے ہم نے بارش بھی برسائی. اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اور پانی کے لیے چشمے جو پانی کو روکنے کے لیے زمین کو کھود کر جناب ایک حوض بھی بنا لیا. جتنی دلدل والی زمین تھی اس نے خوب پانی پی کر وہ مضبوط ہو گئی، اور جو کافروں کے پاس چٹیل زمین تھی جب اس پر بارش برسی تو وہ کیچڑ کی صورت اختیار کر گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، خیمے گر گئے، کھانے پینے کے کھانے اور برتن جو تھے خوراک کے تمام چیزیں وہ خلط ملط مٹی کے اندر ہو گئے، ان پر اب وہ حالت طاری ہو گئی کہ جس کو وہ سوچ نہیں سکتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی استقامت کی اور نبی پاک کی دعا رنگ لائی تو رب نے یہ کرم فرمایا کہ انہیں غنودی بھی دی کہ جس سے ان کا اندر کا سسٹم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور بارش بھی نازل فرمائی جن سے ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بارش کیوں اتاری، فرمایا کہ لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، فرمایا اس لیے بارش اتاری تاکہ تم اس سے پاک صاف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین اس سے پاک کر دے اور وہ شیطان کی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ یہ دو چیزیں، ایک تو جناب وہ جو غسل کا ضروری ہونا تھا، ایک اس کو نجاست کہا گیا، ایک جو شیطان وسوسہ داخل کر رہا تھا کہ تم اگر حق پر ہو تو تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، تم حق پر ہو تو تم تو پاک بھی نہیں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان جو وسوسہ داخل کر رہا تھا اس رجز کو، اس پلیتی کو بھی ہم تم سے دور کر دیں۔ یہ تیسرا انعام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ہم مضبوط ڈھارس عطا فرمائے، اور تمہارے دلوں کو باندھ لیں اپنی رضا کے ساتھ، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدمی مرحمت فرمائے۔ یہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا۔ آگے اس کی بات اور بھی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک مسئلہ یہاں پر خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس میں ایک بات تو صحابہ کے لیے ذکر فرمائی کہ جو تم تھکے ہوئے ہو، یہ دماغ ان سے مرعوب ہو رہے ہیں، تو دماغی تھکن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نعاس یعنی غنودگی تعریف فرمائی، اس سے ان کی طبیعتیں فریش ہو گئیں، مزاج تیار ہو گئے، اور ایسے تیار ہو گئے کہ تو کون ہے، یعنی اتنے اپنے آپ پر خود اعتمادی تیار آ گئی، اور اس نیند نے ان کو اتنا پرسکون کیا کہ وہ قلیل ہو کر پورے اعتماد ہو گئے، اور دشمن کی کثرت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر آگے کہ ان کی پاکی کے لیے اللہ رب العالمین نے بارش کا نزول فرمایا، اور یہ پاکی دو قسم کی ہے، ایک تو وہ جو جسمانی تھی اس سے پاکی، ایک جو وہ جو دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا اس سے پاکی۔ اب اسی طرح کی آیت حضرات اہل بیت کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کرے گا اور تمہیں پاک کرے گا۔ صحابہ کے لیے بھی تطہیر کے الفاظ آئے ہیں اور رجس کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات تو اس میں یہ ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، کاش آپ اس کو سمجھ سکیں، ہمارا اور کچھ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف یہ ہے، ہمارے نزدیک انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں مکلفین میں، یا پھر فرشتوں کی آپ بات کیجیے، یعنی امت میں کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم وہ جس طرح انبیاء کے اعتبار سے کہ جس سے گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ صحابہ کرام اور ان کے متبعین اولیاء کاملین، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا بولیے ہے، یا گناہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لیں، لیکن انبیاء وہ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب گناہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں کرتے، اور ان یہ اگر کر لیں تو فوراً رجوع کی توفیق مل جاتی ہے، یا ان سے گناہ اگر کرتے بھی ہیں، جیسا عام لوگ گناہ کرتے ہیں، عام لوگ گناہ کرتے ہیں، پے در پہ کرتے ہیں، رب کو بھول کر کرتے ہیں، تو امت کا یہ طبقہ جو ہے اگر یہ کر لیں تو ندامت کے ساتھ پھر اتنا رب کو راضی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معاف فرماتا ہے، اور محفوظ اس اعتبار سے ہیں کہ پوری کوشش یہ ہوتی کہ گناہ نہ ہو، لیکن ہو جاتا ہے، ہونا ممکن ہے، ہونا ان کے لیے ممکن ہے۔ لیکن انبیاء کاملین سے، حضرات انبیاء سے، اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد، جان بوجھ کر نہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ ہو سکتا ہے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، نہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، عمدن یہ کوئی چیز پائی نہیں جا سکتی، کیونکہ انبیاء سے یہ ہو جائے گا تو پھر کس کی سیرت قابل عمل ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء کو معصوم رکھنے کی عقلی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ لاجیکل اس کو آپ دیکھیں، عقلن کیا ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کو معصوم رکھا جائے؟ اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ گناہ ہوتا جب ہے جب شیطان حاوی ہوتا ہے، اگر انبیاء پر شیطان حاوی ہو جائے گا تو پھر ان کے رتبے اور عظمت کی کیا بات رہے گی، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ انبیاء کاملین وہ ہیں، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا لوگوں کے درمیان رہنا جو عمل ہے وہ بھی حجت ہے، اور آپ کا تنہائی میں رہنا وہ بھی حجت ہے، یعنی خلوت اور جلوت دونوں حجت ہے، خلوت اور جلوت دونوں حجت ہے۔ جو گناہ کرتا ہو اس کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک دو گھنٹے یہ ہمارے ساتھ رہا تو نیک رہا، لیکن جو گناہ کرتا ہو اس کے لیے عقل یہ کہتی ہو کہ ہاں چلو گھر میں چلا گیا ہو تو شاید نماز چھوڑ دی ہو، گھر میں چلا گیا ہو تو شاید کوئی گندا کام کر لیا ہو، گھر میں چلا گیا تو گناہ کا کام کر لیا ہو، تو پھر خلوت مشکوک ہوتی ہے. انبیاء کاملین و میرے آقا وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بھی شریعت ہے اور باطن بھی شریعت ہے، اور جو شریعت ہوتا ہے اس میں گناہ نہیں ہوتی. تو انبیاء کو عقلن بھی ضرورت اس لیے ہے، نبی پاک کو معصوم بنانا عقلن بھی اس لیے ضروری تھا تاکہ خلوت کی حجت ہو جائے اور جلوت بھی حجت ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ان پر اترتا ہے، اللہ کا کلام ان پر اترتا ہے. انسان اپنے حوث سے اپنی مرضی کے لوگوں کو دیکھ کر اچھی اچھی باتیں کرے، اور جس سے چڑتا ہو اس کے لیے بری بری باتیں کرے، یہ طبیعت کے اندر ہوتا ہے. تو اگر انبیاء میں یہ چیزیں رکھ دی جاتی تو پھر قرآن ہی مشکوک ہو جاتا کہ بھائی اترا تو ہمارے لیے کچھ اور تھا لیکن یہ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کچھ سنا دیا. تو قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے نبیوں کے ارادوں اور ان کی نیتوں کو محفوظ کیا گیا، اور معصوم بنانے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کتاب کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، وہ شریعت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. وہ اللہ نے نبی کو معصوم بنا کر کام کر دیا، اب اس کے بعد ضرورت رہی نہیں، اس لیے نہ صحابہ کو معصوم بنانے کی ضرورت تھی نہ اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت. ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ 12 اماموں کو معصوم کہنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ صرف آپ انبیاء ہی کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا ہماری ضرورت یہ ہے کہ جو کام معصوم نے کرنا تھا وہ نبیوں نے کر لیا ہے. اب وہ کام جو معصوم نے ہی کرنا تھا، اصل دین کو بچانا، وہ قرآن کو بچا کر نبی نے کر لیا ہے. اب اس کی ضرورت دوسرے کے لیے رہی نہیں تو اس کو معصوم بنانا ہی نہیں ہے. ہمارا جواب سن لیا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اہل سنت اور اہل تشیع میں بہت مرکزی اختلاف ہے، لیکن یہ میں تفرقے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تفہیم عقائد اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سنی اگر ہو تو اپنے عقیدے کو جانو اور سمجھو. ایک بات، ہم ان خوارج کی طرح بھی نہیں ہیں کہ جو ایک بات کر کے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سنی ہیں تو اپنے عقیدے کو سمجھیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو توازن کے ساتھ وہ بیان کر دے دلائل کے ساتھ. اب دوسری بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، ہمارا سوال ان سے ادب کے ساتھ یہ ہے، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ 12 کو معصوم مان رہے ہیں؟ تو باقاعدہ میری ایک دوست سے بات ہوا، کہنا یہ اس لیے پیش آئی کہ قرآن کی تفسیر بھی تو کرنی ہے نا. میں نے کہا اور جی قرآن کو سمجھانا بھی ہے نا. میں نے کہا جی ہاں. کہا وہ قرآن کی سمجھ بھی تو دینی ہے. کہا ہاں. تو کہا اس کو بھی معصوم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا وہ نبی نے سمجھا تو دیا ہے نا حدیثوں میں. کہا نہیں، جو بھی ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی تشریح کرتا کہ نہیں کرتا؟ میں نے کہا جی کرتا ہے. کہ قلم اٹھا کر وہ کتابیں تشریح میں لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ کہا ہاں. تو کہا اس کو بھی معصوم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر 12 سے تو گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ 12 کروڑ یا 12 عرب بھی کم پڑیں گے، اس لیے کہ آپ کا ہر مولوی ممبر پر کچھ نہ کچھ تو دین بیان کرتا ہے اور کتاب اٹھا کر کچھ نہ کچھ تو تشریح کرتا ہے، تو پھر 12 کو کیوں خاص کیا؟ چاہیے کہ جناب آپ کا جو مسجد کا امام ہو وہ معصوم ہو جائے. لیکن یہ بھی محال ہے، تو پتا چلا یہ قاعدہ ہی غلط ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، جب دلائل سے بات کی جاتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کو معصوم یقین کرنے کی دلیل کہاں سے لے کر آئے؟ انہوں نے کہا جی سورہ عذاب کی آیت سے لے کر آئے. میں نے کہا جی کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کرے، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی ہم بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے، قرآن کی آیت ہے. لیکن میں نے کہا میری بات سنو، اس سے مراد سیدہ عائشہ ہے. پہلے تو یہ بات سن لیں آپ، اس سے مراد سیدہ حفصہ ہے. قرآن کو پیچھے سے پڑھ لو، اور یہاں اگر اس آیت سے معصوم ہونا ثابت ہے تو جن کے لیے اتر رہی ان کو آپ معصوم نہیں کر رہے ہیں، جو بعد میں مراد ہے ان کو آپ معصوم مان رہے ہیں. کیونکہ امام حسن تو اس میں بعد میں مراد ہے نا، اس کی وضاحت میں امام حسین آتے ہیں، اس کی تشریح توضیح کے اندر پھر سیدہ فاطمہ کا نام آتا ہے نا، لیکن اصلاً یہ آیت جن کے بارے میں اتری وہ تو سیدہ عائشہ تھی. انہوں نے یہ سوچا تھا، یعنی یہ سوچا تھا جو عورت کے دل میں بات آتی ہے کہ جناب کوئی اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے، یہ پیبند والے کپڑے پہننا تو کچھ ہمارا شوہر ہمیں کوئی اچھے کپڑے بھی مہیا کر دے، اچھا کوئی بستر بھی، تو وہ جائز مراد ہے. اور جو ایک توازن کے ساتھ ہر عورت پارسا سمجھتی ہے کہ میرا گھر تھوڑا حسین ہونا چاہیے، میرے لباس ایسے ہونے چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی رضا کے لیے پہنوں، تو ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور ہمارے نزدیک وہ معصوم ہے نہیں لہذا ہم پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیوند کے کپڑے ہیں، ایسا ہو جائے کہ مال غنیمت بڑھتا ہے تو اس میں جو اعلیٰ کپڑے آتے ہیں اس میں سے کچھ کپڑے ایک ہی جوڑا ہمیں دے دیا جائے، اس میں کون سی مخالفت؟ لیکن جہاں درجہ جتنا بلند تھا اس طرح تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں شروع میں فرما دیا محبوب ان سے کہو کہ اگر دنیا کی زینت چاہیے تو میرا محبوب تمہیں چھوڑ دیتا ہے. دنیا کی زینت اگر تم تقاضا کر رہے ہو, اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ جناب وہ چیز مانگی جا رہی ہے جو عیاشی کی طرف غمازی کرے, جو بڑوتی کی طرف غمازی کرے, جو فضول خرچی کی طرف غمازی کرے. ایک باندی مانگ لی جائے یا جناب جو ایک دوپٹہ مانگ لیا جائے ہے, یا جناب سونا آ رہا ہے تو کان کی ایک بالی مانگ لی جائے, اور وہ حق بھی ہے تو حرج کیا ہے, لیکن اللہ کے پیارے نبی کا جو مزاج ہے اور اللہ رب العالمین ان کو جو ماڈل بنانے کر پیش کرنا چاہتا ہے, تو قرآن نے ذکر کیا کہ اے نبی کے ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم عام عورتوں کی طرح بولو, تم عام عورتوں کی طرح. تو عام عورتوں کی صحبت میں آ کر تو بندہ بگڑ سکتا ہے, اور عام لوگوں کی صحبت میں جا کر کوئی اور بگڑ سکتا ہے, لیکن حضور کی صحبت میں آ کر نہ کوئی بگڑتا ہے, اور حضور کی صحبت میں اگر کوئی آ جائے تو نہ وہ حضور کو بگاڑ سکتا ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب, اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی کے خاندان والو تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے, ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک صاف کر دے. اس سے مرادی میری ماں سیدہ عائشہ ہے, بولی سبحان اللہ. اس سے مرادی میری ماں سیدہ حفصہ ہے, بولیے رضی اللہ تعالی عنہن. وہ ہیں, تو میں نے یہ کہا کہ جن کے لیے اتری ہیں ان کو آپ معصوم نہیں مان رہے, جو طبعاً موجود ہیں یہ حدیث رسول سے جن کے لیے اشارہ مل رہا ہے ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. جو سنی ان کو اہل بیت نہ مانے ہم اس کو سنی نہیں مانتے. پنج تن پاک اہل بیت میں سے ہیں, اس کا کس کو انکار ہے؟ سید العالمین سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سید النساء العالمین, وہ اہل بیت میں سے داخل ہیں, اس کا کون مسلمان انکار کرتا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ آیت جس کے بارے میں اتری ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نہیں, وہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں. ایک بات, لیکن اب بات یہاں پر مزید سنیے. ہم نے کہا چلے یہ آیت اتر گئی, اس سے معصوم ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا لیذھب عنکم الرجس, یہ استدلال ہے ان لوگوں کا, لیذھب عنکم الرجس تاکہ اللہ دور کر دے ہر قسم کے رجس اور میل کچیل کو, ویطہرکم تطہیرا اور پاک صاف کر دے. تو کہا دیکھو تطہیر کا لفظ اور لیذھب عنکم الرجس, یہ رجس کا لفظ, رجس کو دور کرنا اور پاک کرنا, یہ عصمت کی دلیل ہے. میں نے کہا یہی اہل بدر کے لیے بھی بولا گیا ہے, بس یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو. قرآن نے کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا, وہاں اہل بدر کے لیے, یہاں پر صحابہ اہل بدر کے لیے آیا, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ لِيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ. اب دیکھیں وہاں پر بھی ان سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ ہے, یہاں پر بھی ان سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ ہے. وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں پاک صاف کر دیا گیا, یہاں پر بھی صحابہ کے لیے پاک صاف کر دیا گیا. اگر وہ ان استدلال سے معصوم ہیں تو پھر اہل بدر بھی معصوم ہوں. تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب دلیل میں احتمال آ گیا تو استدلال خود ہی باطل ہو گیا. پہلے یہ بات طے ہوگی تو اس کے بعد پھر معصوم ہونا ثابت ہوگا. اور لطیفے کے طور پر چلیں اگر معصوم مان بھی لیا جائے تو پھر میں نے امام اعظم کے یوم میں یہ بات کی تھی تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. میں نے کہا پھر فقہ جعفریہ کیوں, دین جعفری ہونا چاہیے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا معصوم کا دین ہوتا فقہ نہیں ہوتا, کیونکہ فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں خطا اور ثواب دونوں کا پہلو ہوتا ہے, اور وہ معصوم سے خطا نہیں ہوتی. تو معصوم سے جو بات پتا چلتی وہ قطعی ہوتی, اور جو چیز قطعی ہو فقہ نہیں ہوتا وہ دین ہوتا ہے. تو آپ اپنی اصطلاح قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق معصوم نہیں تھے, اس لیے تو آپ فقہ کہہ رہے ہیں. ہم امام اعظم حنیفہ کے لیے فقہ کہتے اس لیے ہیں کہ آپ معصوم نہیں تھے, لیکن حضور کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ, دین محمد, فقہ محمد نہیں کہتے ہم. کیا کہتے ہیں؟ دین محمد. اس لیے کہ دین جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے, متواتر ہوتا ہے, اور خطا سے پاک ہوتا ہے, اور جس میں خطا کا شائبہ ہو وہ دین نہیں ہوتا, وہ فقہ ہوتا ہے. خیر یہ یہاں پر آیت مکمل ہوگی. اب آئیے جلدی سے, اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے ان پر, یہ باتیں آپ کو کم کم ملے گی, اور یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو استدلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ذہن ایک اعتبار سے مطمئن رہے. یہ دہشت گردی کے لیے, بربریت کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنے معاملے کے اندر اس کے اپنے جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب ذرا جلدی سے سنیے چند مبارک بات. فرمایا ہم نے ان پر نعاس, اونگ تاری کی, تاکہ یہ فریش ہو جائیں. ان پر ہم نے بارش کا نزول کیا, اس لیے نزول کیا تاکہ یہ پاک صاف ہو جائیں. اور ان سے شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں. اور وہاں پر بھی تعلیم یہ دی جاتی کہ میں نے کہا یہ بتائیے لیذھب عنکم الرجس تم سے رجس کو دور کر دیا. کیا مطلب؟ کہ شیطان قریب نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا یہاں پر بھی تو شیطان کا لفظ موجود ہے کہ ویذھب عنکم الرجس الشیطان. کہ نہیں یہ وہ خاص وسوسے کے لیے تھا. میں نے کہا وہ نزول خبر واحد ہے, آیت سے قطعی بتا رہی ہے. آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ وسوسہ ہو رہا تھا. آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ شیطان کی طرف سے جتنی ناپاکی ہے اس سے ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے. اور اسی کو تو معصوم کہتے ہیں, اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور تمہارے دلوں کو ہم نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت سے باندھ دیا اور تمہارے پاؤں کو ہم نے مضبوط رکھے. اور آگے سنیے فرما اذ یوحی ربک الی الملائکۃ, اور پھر اللہ نے اپنے فرشتوں پر وحی فرمائی. جو 10,000 فرشتے آئے ہیں, اللہ آپ کو بدر لے جائے, ذرا وہاں پر 5 منٹ صرف اس روڈ پر کھڑے ہو جائیں اور اس سڑک پر گاڑی کو تھوڑا دیر روکیں اور جبل الرماد کو دیکھیں آپ, روئی کی طرح وہ ریت کا پہاڑ ہے, اتنا اونچا پہاڑ ریت سے بھرا ہوا ہے. اس پر بندہ چلے نا تو اس میں ٹھوس پنا نہیں ہے, اس کے پاؤں اندر دھنستے ہیں اور بندہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ ریت کا پہاڑ جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے, سورہ آل عمران میں بھی ہے, سورہ انفال میں بھی ہے. اس پہاڑ کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا 10,000 سے زیادہ. اور آج بھی اگر آپ خاموشی سے رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جگہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر روحانیت کا مرکز ہے. بدر کے قریب سے آپ گزریں تو آپ کے رونگٹے روحانیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل جس سے مسافہ کریں کیسے پتا چلتا ہے, فرمایا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. خدا کی قسم آپ بدر کی وادی سے گزریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قدر روحانیت کا نزول ان کی مزارات پر اور ان آثار پر ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غریب صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور جلوہ کرتے ہیں. اور دیکھیں اللہ فرماتا ہے, آگے فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے, یاد کیجئے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ, محبوب ہم نے اپنے فرشتوں سے کہا تھا نا, یاد کریں کہ انی معاکم, فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, اور جاؤ اور مومنوں کو ثابت قدم رکھو. مومنوں کو ثابت قدم, اگر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو فرشتے کیوں کر رہے ہیں کام. یعنی قرآن یہ کہتا ہے فثبتوا الذین آمنوا, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, فرشتو تم ہمارے مومنین بندوں کو ثابت قدم رکھو. اے جبریل ہمارے مومنین بندوں کو ثابت قدم رکھو, یعنی ان کی مدد کرو. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جبریل نے مدد کی تو کہتے جی شرک ہو گیا. تو ہم نے کہا جو اللہ کہے ان کی مدد کر تو یہ کیسے توحید ہے؟ اگر اللہ یہ کہے کہ ان کی مدد کر اور یقیناً یہ توحید ہے, شرک نہیں ہے, تو ہم نے کہا جی فرشتے مدد کرتے ہیں تو یہ شرک کیوں؟ اور یہ کہنا کہ فثبتوا الذین آمنوا کہ محبوب میرے فرشتوں ان کی مدد کرو, تو پتا چلا کرتا خدا ہے اور مدد کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہی مانا تو یا غوث آدم میں کریں, یہی مانا یا رسول اللہ میں کریں. اگر یہ شرک نہیں تو پھر وہ شرک کیوں ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ قرآن کہتا ہے. فرمایا فثبتوا الذین آمنوا, تو تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو. یہ خطاب ان کو ہے, تم رکھو. جب ہے کچھ نہیں تو کیا رکھیں؟ یا اللہ ہم کیا رکھیں؟ تو رکھ. فرما رکھوں گا میں, رکھواؤں گا تمہارے ذریعے. فرما بیٹا میں دوں گا, دلواؤں گا غوث کے ذریعے. جب یہ شرک نہیں تو وہ تعبیر کیسے شرک ہو گئی؟ شرک کہاں سے آیا؟ ورنہ اس میں شرک کیوں نہیں؟ یہاں پر بھی صحابہ اکرام کو ملا ہم کو توحید نہ سکھا, ہمیں پتا ہے توحید. یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے نا کہ فرشتوں ثابت قدم رکھو, ان کی مدد کرو, تو ہماری بھی مراد یہاں پر یہ ہے کہ ثابت قدم اللہ رکھ رہا ہے اور ان کو مجازن یہ کہا گیا ہے. تو میں نے کہا یہاں پر بھی یا رسول اللہ مدد میں مدد اللہ کر رہا ہے, رسول کا نام مجازن آیا ہے. یہاں پر ثابت قدم اللہ رکھ رہا ہے, اس کا واسطہ فرشتے بن رہے ہیں, تو وہاں پر بھی مدد خدا کر رہا ہے اور واسطہ اولیاء اور رسول اللہ بن رہے ہیں. تو جو تاویل یہاں پر ہے تو وہ تاویل وہاں پر ہے. لاٹھی اٹھائی شرک کہہ دیا. میں نے کہا بچوں شرک بولنا آسان ہے, ثابت کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے. پھر اس آیت کا جواب لائیں کہ جس میں بظاہر ان کے ساتھ خطاب ہے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں, بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے, کتاب الانبیاء میں وہ روایت ہے کہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا مروہ میں بھاگ رہی تھی اور پانی نہیں آ رہا تھا, تو یہ واقعہ رسول اللہ نے خود بیان کیا کہ آپ دو ہری بتیوں کے درمیان بھاگتے ہیں نا, ملین احدرین بھاگتے ہیں نا, تو محبوبوں کی ادا دیکھیں, بھاگنا بھی دین ہے. کہتے ہیں تحمل سے عبادت کرو. میں نے کہا یہ تحمل نہیں ہے, بھاگ کر رب راضی ہوگا, بھاگو گے تو رب راضی ہوگا. وہاں پر بھاگنا جو ہے وہ اجر کی بات ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الانبیاء میں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سبز بتیوں کے درمیان حضرت جبریل کے پروں کی آواز سنی تھی، اور اس الفاظ کو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب جبریل کی پروں کی آواز پھڑ پھڑانے کی آواز آ رہی تھی تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے اپنے سر کو اٹھا کر جبریل کی اس آواز کی طرف توجہ دے کر فرمایا اغس غاس یغوس غیس اغس فعل امر ہے، میری مدد کر، غوس اسی سے ہے نا، غوس مدد کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اغس تو میری مدد کر، اے جبریل میری مدد کر، ان کان عندک خیرا، اگر رب کی طرف سے کوئی بھلائی لایا تو میری مدد کر، شر کیوں نہیں ہوا، اگر سیدہ ہاجرہ یہ کہیں کہ تو میری مدد کر یہ کہنا شرک نہیں، اور ہم یہ کہیں کہ جبریل مدد کرتے ہیں تو یہ شرک کیوں، کیونکہ نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ نے یہ کہا کہ تو میری مدد کر اللہ کے دی ہوئی طاقت سے، تو ہم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، کہتے ہیں نہیں یہ مانا کریں آپ، اغس ان کان عندک خیرا، اے جبریل مدد تو اللہ کرے گا، تو صرف اس کا واسطہ ہے وہ مدد مجھ تک پہنچا دے، تو میں یہ کہوں کہ مدد تو خدا کرتا ہے اور رسول اور انبیاء اور اولیاء مدد کو پہنچاتے ہیں، تو یہ شرک کیوں ہو گیا، اس کی تو بھی دور، ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچیں، اور امت کو جو ذبح کرنے کی پالیسی آپ نے نکالی ہے اس کو چھوڑیں، اور یہاں پر دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ ان اے فرشتوں ان کو ثابت قدم رکھو، اور آگے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا، فرمایا کہ اللہ نے انڈھیل دیا، ڈال دیا کافروں کے دلوں کے اندر، الرعب دبدبے کو، تمہارے خوف کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، اور فرمایا فضربوا فوق اعناقی وضربوا منہم کل بنان، فرمایا کہ ان کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر وار لگاؤ، یعنی فرشتے آگے بڑھے اور ان مسلمانوں کی مدد کی، اور ایسی مدد فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر روب اچھی طریقے سے طاری ہو گیا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے آج اسی پارے کے اندر موجود، اس طریقے کے روب تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی، کنکر، اس میں کئی قول ہے، تبوک میں ہوا، خیبر میں ہوا، لیکن مختار یہ ہے کہ یہ بدر میں ہوا، سرکار نے مٹھی بھر کنکری لی اور کافروں کی طرف پھینکی، اب آپ یہ معجزہ دیکھیے کہ ہزار کے قریب کافر ہے، ایک مٹھی کنکر ہر ایک کے منہ پر لگتا ہے، اور ہر ایک کا دل جو ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، پسپا ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے کہا وما رمیتا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا، اس رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، یہ اہل سنت کا عقیدہ یہاں سن لیجیے آپ، وما رمیتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا یہ آیت کو ذرا نبھائے نا آپ، قرآن یہ کہتا وما رمیتا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا، پھر آگے کہتا اس رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، پھر فرمایا ولکن اللہ رما، اور در حقیقت یہ کہ اللہ نے پھینکا، اب کیا مطلب ہے اس کا، کیا سمجھا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، اور لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ نے پھینکا، اس پر تفسیر اٹھائیے کیا مطلب ہے، فرمایا وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا حقیقتن، ذاتی طور پر، ذاتی اطلالی طور پر، حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا، یہ تو رب نے پھینکا، ظاہر سی بات ہے اللہ فعل پیدا فرماتا ہے، اس رمیتا مجازن عطا سے آپ نے پھینکا، کسبن آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما جبکہ یہ اللہ نے پھینکا، یہاں سے عقیدہ ثابت ہو گیا کہ کرتا خدا ہے، کرواتا محبوب بندوں کے ذریعے ہے، اور یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ تخلیق خدا کی ہوتی ہے، انسان سبب بنتا ہے، فرما وما رمیتا، محبوب آپ کی تاثیر نہیں تھی، اس رمیتا جبکہ آپ سبب بنے تھے، وما رمیتا حقیقتا آپ نہیں تھے محبوب، اس رمیتا جبکہ مجازن آپ تھے، اور وما رمیتا ذاتی طور پر ہم تھے محبوب، اس رمیتا جبکہ آپ کو واسطہ بنا کر آگے کیا گیا، تو اس آیت میں واضح کیا کہ دیتا خدا ہے اور دلواتا محبوب کے ذریعے، اب آپ دیکھیے نا بادل نہیں ہے، کوئی ملا کہے گا بارش ہوگی، سب دعا کرتے بادل آئے بادل آئے، میں نے کہا کیوں، خدا بغیر بادل کی بارش نہیں دے سکتا، کہنے کہ دیتا ہے، میں نے کہا پھر، کہا نہیں دیتا، مجھ سے کہنے کا بندہ کیا خدا بغیر بادل کی بارش نہیں دے سکتا، میں نے کہا دے سکتا، کہا پھر، میں نے کہا نہیں دیتا، کہا کیوں، میں نے کہا اس سے پوچھ، یہ اس کا قانون ہے، مجھ سے کہنے کا بغیر پیاس، بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھ سکتی، میں نے کہا نہیں بجھ سکتی، کہا خدا بجھا سکتا ہے بغیر پانی کے، بغیر پانی پیے پیاس خدا بجھا سکتا ہے، میں نے کہا جی بجھا سکتا ہے، کہا پھر کیوں نہیں بجھاتا، میں نے کہا اس سے پوچھ، یعنی پانی بندہ پیتا جب پیاس بجھتی ہے نا، اور اس پر اگر آپ سوال بنائیں کہ بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھتی، میں نے کہا بجھتی ہے، کہ خدا بغیر پانی کے پیاس بجھا سکتا ہے، میں نے کہا جی بجھا سکتا ہے؟ کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں بجھاتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ. میں نے کہا ملا جی یہ کیوں کیوں کو چھوڑو، جو طریقہ خدا نے بنایا اس کو فالو کرو بس. خدا بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے، خدا بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، خدا بغیر ماں باپ کے بچے کو کسی صورت میں لا سکتا ہے، خدا بغیر نظام عالم کی تاثیر کو بڑھا سکتا ہے، بغیر آگ کے جلا سکتا ہے، بغیر پانی کے پیاس بجھا سکتا ہے، بغیر پھلوں کے رس دے سکتا ہے، بغیر روٹی کے بھوک ختم کر سکتا ہے، بغیر کسی حکم کے تسکین دے سکتا ہے، لیکن دیتا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ملا جی اس عالم کو عالم اسباب کہتے ہیں. کہہ لیں گے ہاں. میں نے کہا عالم اسباب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے اس کو کہتے ہیں جو چیز ڈائریکٹ نہ ہو انڈائریکٹ ہو. تو یہ اسباب ہی سبب کی جمع ہے، جس کا معنی انڈائریکٹ، یعنی خدا دیتا ہے انڈائریکٹ. کہ وہ بغیر ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا. میں نے کہا دے سکتا ہے. کہنے کہ پھر کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا اس کی مرضی ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ. تو یہ عالم اسباب ہے، اتنی بڑی بات جو ایک ہر قانون کے تحت حل ہوتی ہے. لٹ اٹھا کر امت کو مشرک بنا دینا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے پھر جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں دو باتیں ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا، فرشتوں نے قتال نہیں کیا. جبکہ احادیث کے اندر، بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کی گردن کٹ گئی. میں سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا جبریل کاٹ کر گئے. ان علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ فرشتے لڑ رہے ہوتے تو پھر نہ کوئی صحابی شہید ہوتا، نہ کوئی صحابی شہید ہوتا، نہ کوئی صحابی زخمی ہوتا. لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے اکثر لکھا ہے کہ اگر فرشتے نہیں لڑتے، رب کی مدد تو تھی نا، صحابہ پھر بھی شہید ہوئے، پھر بھی زخمی ہوئے. تو جس طرح رب کی مدد اس صورت میں تھی، اس فرشتوں کی صورت میں تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ فرشتے لڑے ہیں، فرشتے لڑے ہیں. اب یہ ضرور صورت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کو مضبوط کرنا، ان کے دلوں کے اندر بشارت کو اتارنا، ان کے دلوں کے اندر ہمت کو اتارنا، کیونکہ لشکر کا روب ان کے دلوں سے کم کرنا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرشتوں کے ذریعے کیا. اب اس کو قتال کی صورت کہیے یا نہیں کہیے، لیکن فرشتوں کا اس جنگ کے اندر عمل دخل اس طور پر ضرور تھا جو قرآن نے یہ کہا کہ ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھو، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھو. اب وہ بشارت دے کر بھی ہے اور ان کی صف میں آ کر گویا کہ کافروں سے لڑنے کی صورت کے اندر بھی ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے وہاں پر واضح طور پر ذکر فرمایا. کافروں کے بڑے بڑے سرما اس میں مارے گئے. کیونکہ یہ تفصیلی خطاب نہیں ہے اس موضوع پر، تو چیدی چیدی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. رات ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے دل مبارک کو دھارس باندھنے کے لیے اس بات کو ارشاد فرما دیا تھا کہ فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافر یہاں. کسی صحابی نے آگے چل کر یہ بات نہیں کی اور نہ یہ بات گویا کہ بیان کی کہ حضور یہ آپ نے کس طرح بیان فرمایا، یہ کس طرح کہہ دیا، کل کیا ہوگا، یہ کس کو پتا ہے. لیکن آج چھوڑا سے محکمہ موسمیات یہ بات کرتی ہے کہ مونسون کی ہوائیں آ رہی ہیں تو ہر مولوی صاحب کہتا دعا کرو بشارت آ گئی. میں نے کہا کیوں وہی آئی ہے؟ کہ لگے نہیں نہیں وہی تو بند ہو چکی ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے بشارت آئی ہے؟ کہ لگے یہ محکمہ موسمیات والے کل کی بات بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا شرم کر کے اپنے فتووں کو واضح کرو کہ اگر دنیاوی اسباب کو بروئے کار لا کر کل کی بات سمجھی جا سکتی ہے تو وہی کو سبب بنا کر رسول کل کی بات کو کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ اس میں کون سا شرک پہن؟ اگر جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ کل کی بات نبی جانتے ہیں تو وہ یہی کہتا نا وہی کے ذریعے جانتے ہیں. کہتا اچھا وہی کے ذریعے جانتے ہیں، پھر تو بات صحیح ہے. میں نے کہا یہی بات آپ ممبر پر بیان کر دیں کہ وہی کے ذریعے نبی غیب جانتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے نا. سنی جب یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ذاتی طور پر، یہ تو شرک ہے. اس کے اندر یہی معنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے بتاتا ہے. کہتا اچھا یہ بات ہے، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں. تو میں نے کہا جمعے کی تقریب پھر اسی نظریے علم غیب پر آپ کر کے دکھا دیجیے، اپنی مسجد میں کر دینا اس موضوع پر تقریر آپ کہ نبی نہیں جانتے. میں نے کہا یہ کیا نہیں جانتے، اللہ انہیں غیب سکھاتا ہے. میں نے کہا یہ جملہ بول دیں آپ، اختلاف ختم کریں آپ. لیکن یہ بھی وہ بولے گا کہ جس کے دل میں واقعی میں ملاؤں کی محبت نہیں، اللہ اس کے رسول کا خوف ہو. اور یہ بات میں اتحاد کے عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم نے یہ ساری وضاحتیں فرمائی اور مسلم امام احمد میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مسلم یانہ میں موجود ہے. فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم میں جنگ کے بعد ایک ایک خطوط اور ایک ایک راستے کو دیکھ رہا تھا، سرکار نے اپنے عصے سے جہاں پر اشارہ فرمایا تھا وہ کافر وہیں پر گر کر مرا تھا، رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا. اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے حضور. یہ کہتے ہیں آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کریں نا کہ یہ اللہ نے بتایا تھا اس لیے حضور نے بتایا، اللہ نے بتایا تھا اس لیے حضور. میں نے کہا تمہیں کیا شک لگ گیا ہے، کیا شک لگ گیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور کے پاس اختیارات ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہے. تو کہیے ہر بات آپ ریپیٹ کریں. تو میں نے کہا کہ ریپیٹ نہ کروں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ریپیٹ نہ کروں. کہا کہ میں نے کہا دیکھو ایک بات جب یہ بات کر دی گئی کہ حضور کے اختیارات ذاتی نہیں، علم ذاتی نہیں، وہ اللہ کے بتائے سے سب کچھ کرتے ہیں، تو میں نے کہا مسلمان کافر یہ مسلمان اس کو اتنی خوشی سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تیرے جیسے خدا نہیں بتاتا، مصطفیٰ جیسے روشن چہرے کو بتاتا. کہنے کہ اس میں فضیلت کیا رہی؟ یہ تو پھر اللہ جس کو چاہے بتایا. میں نے کہا وہ مصطفیٰ ہے جسے خدا پردہ ہٹا ہٹا کر کائنات کی غیب بتاتا، اس لیے اس میں فضیلت ہے، اس میں بتاتا خدا ہی ہے، لیکن تیرے کو نہیں بتاتا اس لیے حضور کی فضیلت ہے. بتاتا ان کو ذرا تسلی دینے کے، بتاتا مولوی صاحب خدا ہی ہے لیکن فضیلت کیا؟ میں نے کہا فضیلت یہ کہ تیرے کو نہیں بتاتا میری نبی کو بتاتا ہے، بس یہ فضیلت. اس لیے ہم خوشی خوشی کہتے ہیں کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ عظمت و شان ہی پر بیان کی جاتی ہے. تھوڑا بغض نکالو دل سے، یہ اس لیے گندے تصور آتے ہیں جب حضور سے برابری کا خیال، نفسیاتی طور پر سوچیں ان کے دلوں میں برابری کا تصور ہے، اس لیے یہ جملہ نکلتا نہیں. سنی شان اس لیے کھل کر بیان کرتا ہے کہ اس کے دل میں برابری ہے ہی نہیں. وہ حضور کو عبد بھی کہتا ہے، بندہ بھی کہتا ہے، خدا کا بندہ بھی کہتا ہے، عبد بھی کہتا ہے. وہ آپ کو ماں باپ سے پیدا کیا ہوا بھی مانتا ہے، آپ کا بندہ بھی مانتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا سوالی بھی مانتا ہے، اللہ کے دیو اختیار والا بھی مانتا ہے. پھر حضور کی شانیں جو بیان کرتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہے کہ ایسے تو سب ہیں لیکن جیسے بندے حضور ہیں ایسا بندہ پھر کوئی نہیں ہے، جیسے بشر حضور ہیں ایسا بشر کوئی نہیں ہے، جیسے انسان حضور ایسا انسان بولیے کوئی نہیں. تو یہ تعریف اور نعت مولی صاحب شرک کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ابے سن جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں ہے. بس یہ جب کہہ دیا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کہنے اللہ سے بھی، میں نے کہا جب نبی کہا تو پھر تو اللہ کی بات کیا بیچ میں لا رہا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، جو نبی ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، تجھے نہیں پتا. ابے جب کہہ رہے ہیں نبی اولا ہمارا نبی، پھر تیرے دیر ذہن میں شرک کہاں آتا ہے؟ نبی کہہ کر تو بتا دیا ہم نے کہ یہ شرک ختم ہو رہا ہے اور اللہ نے یہ علو آپ کو عطا فرمایا، کیونکہ نبی ہوتا وہی ہے جسے اللہ منصب عطا فرمایا. اب نہ جانے یہ شرک کہاں سے باسی آ جاتا ہے، یہ گندی فکر جو برابری کی ہے نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ایسے وسوسے شیطان دل میں ڈالتا رہے گا. اور سنیے اس میں ایک بڑی قیمتی بات یہاں پر صحیح بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس میں کافروں کے بڑے بڑے سرما مارے گئے، جیسا عتبہ، شیبہ، ابو جہل، زمعہ بن اسود، عاصم بن ہشام، آز بن ہشام، امیہ بن خلف لعنت اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے مارے گئے ہیں اس میں. لیکن اس میں امیہ بن خلف جو ہے یہ حضرت بلال کا جو ہے وہ آقا رہا ہے، حضرت بلال رہے آقا با مراد، وہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بیچا جاتا تھا، لیتا جاتا، لیا جاتا تھا. اسی سے امیہ بن خلف سے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کر، جب جنگ شروع ہوئی تو امیہ بن خلف کو جب جس انداز میں دیکھا ہے حضرت بلال نے، تو اپنے چار ساتھیوں کو کہا اس کو نہیں چھوڑنا، اس نے رب کی بھی گستاخی کی ہے، نبی پاک کی بھی گستاخی. اب چار صحابہ نکل پڑے، لیکن آپ دیکھیے اس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں، کیونکہ احکام ابھی شریعت مطہرہ کے اتر رہے ہیں نا، عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو تھا وہ بڑا مالدار تھا، اس کے بعد میں نے بھی اپنا کچھ مال رکھوایا تھا، میں نے کہا اگر یہ مارا گیا تو پھر میرے مال کا ضامن کون ہوگا؟ تو کہنا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ امیہ بن خلف کو پکڑ کر گرفتار کر کے حضور کے پاس لے جایا جائے. پھر حضور، یعنی نیت میں مال کا فطور نہیں، مال کی ضرورت وہ ہے، لیکن حضور کے پاس لے جایا جائے، سرکار پھر چاہے اس کو قتل کر دے لیکن میرے مال کی ضمانت بن جائے، میرے مال کی. تو عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت بلال اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ تلوار کو لہراتے ہوئے بھاگے پیچھے، کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر بھاگا کہ کسی طریقے سے حضور تک پہنچا دوں، اور یہ ذرا تھوڑا بھاری جسم تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا. حضرت بلال جب تلوار لے کر قریب آ گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3971 پر ہے اس کا خلاصہ، کہتے ہیں جب قریب آ گئے تو میں نے امیہ بن خلف کے بھائی کو پکڑ کر آگے کیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب جب آگے بڑھے تو میں نے امیہ بن خلف کو کہا کہ تو ایسا کر کہ بکری کی طرح شکل اختیار کر. کہتے ہیں کہ اس نے جھک گیا اور بکری کی طرح اس نے شکل اختیار کی. عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر لیٹ گیا کہ اس کے وار کو بچا سکوں، لیکن حضرت بلال نے ایک خنجر اس کے سینے کے اندر ایک طرف سے ڈالا اور دوسری طرف سے دوسرے ساتھی نے آنکھوں میں ڈالا اور وہ وہیں پر واصل جہنم ہوا. امیہ بن خلف کو قتل کرنے والے حضرت بلال حبشی ہیں. اس جنگ کے اندر حضرت بلال جو مؤذن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ایک بات گویا کہ تاریخ اعتبار سے بڑی قابل قدر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں جب یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے اور پکڑ لیے گئے, جنگ کا ایک معاملہ یہ بھی سن لیجئے کہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو کر معاملہ ختم کر دیا جائے, چیدہ چیدہ باتوں میں سے ایک بات ہی, بلکہ یہ تھی کہ جو خاندانی لوگ تھے وہ اپنے دوسرے خاندان والوں کو للکارتے تھے. سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, حضرت علی کہتے ہیں جنگ بدر کے دن عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ یہ نکل کر میدان میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ کون ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. اس میں انصار ان کے آگے گئے, انہوں نے انصار سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ لگے ہم تم سے کیا لڑیں, تمہاری برادری کا نہیں, تمہارے مقابلے کا نہیں, کیونکہ انہیں نسبی تفخر بہت تھا. لڑنے سے انکار کہ تیرے خون سے ہم اپنی تلوار کو رنگین کریں یہ ہم پسند نہیں کرتے, ہٹ جاؤ یہاں سے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاف فرمایا اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ. اس وقت ہمارے آقا حضور سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو حضور نے فرمایا اے حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ, اے علی تم کھڑے ہو جاؤ, اے عبیدہ بن حارث تم کھڑے ہو جاؤ. یہ تینوں قریشی اور حضور کے عزیز اور وہ سامنے والے بھی حضور کے خاندان کے, فرما کھڑے ہو جاؤ, یعنی ایک قبیلے قریش کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے عتبہ کے مقابلے پر آئے اور حضرت علی جو تھے وہ شیبہ کے مقابلے پر آئے اور عبیدہ بن حارث جو تھے وہ ولید کے مقابلے پر آئے اور گتم گتا ہوئے اور ان تینوں سرکار دو عالم کے سچے رفقا نے ان تینوں کا وسیلہ جہنم کر دیا. یہ جنگ کی ابتدا تھی اور ابتدا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے ہراول دستہ اور مقدمۃ الجیش کے طور پر جو میدان کے اندر اترے ہیں وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے, حضرت مولا مرتضیٰ تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے عبیدہ بن حارث. یہ تینوں آگے آئے اور انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی فتوحات کے اندر اپنا نام لکھوایا ہے. اس کے علاوہ جب جنگ کا معاملہ ختم ہوا 14 نفوس قدسیہ اس میں شہید ہوئے ہیں. 14 نفوس نے جامع شہادت نوش کیا جس میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. جنگ کے ختم ہونے کے بعد قیدیوں کا مسئلہ ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی. حضرت عمر نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارے جو رشتے دار ہیں ان کو ہمارے سامنے لاؤ اور ہم اسے قتل کریں. میں ان سے کہتا ہوں یہ روایت اتنی واضح ہے اور حضرت فاروق اعظم کے ایمان کی کتنی قوی دلیل ہے کہ جناب انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارے رشتے دار کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جو میرا چچا ہے میرا ماموں ہے میری برادری کا اس کو میرے سامنے لائے, جو علی کا رشتے دار ہے علی کے سامنے لائے, جو حمزہ کا رشتے دار ہے ان کے سامنے لائے رضی اللہ عنہ مجمعین, اور ہم اپنی تلواروں سے ان کو ماریں آپ کے سامنے تاکہ پتا چل جائے کہ دل میں صرف مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے. سرکار نے اس کو قبول فرمایا نہیں لیکن اس ارادے اور اس نیت کو حضور نے پسند فرمایا. میرے آقا حضور خلیفہ بلافضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جب یہ بات کی کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے, جو ان میں کتابت کا کام جانتا ہو وہ ہمارے بچوں کو ہمارے لوگوں کو لکھنے کا کچھ ڈھنگ ابتدائی طور پر سکھا دے بعد میں اس کو چھوڑ دیا جائے. تو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقم جمع کر رہی, یہ ابو داؤد کے اندر ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھی گرفتار کیا تھا نا ابو العاص جو سرکار کی بڑی شہزادی حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے اور اس زمانے میں مشرکین سے نکاح منع نہیں تھا, احکام ابھی اترے نہیں تھے, تو یہ ان کے نکاح میں تھی. اب ابو العاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمہیں بھی جب چھوڑا جائے گا جب تم فدیہ دو گے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب وہ ان کا غلام آیا مکہ اور اس نے سیدہ زینب سے یہ کہا کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کے شوہر کو گرفتار کر لیا اور کچھ فدیہ چاہیے, تو گھر میں کچھ تھا تو نہیں, یا ابو داؤد میں روایت آتا کچھ تھا لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ جس کو فدیہ کے لیے دیا جا سکے, ایک الگ سی تھیلی میں آپ نے کچھ داخل کیا اور اس کو بند کر کے غلام کو دیا, کہا یہ تو سب کے سامنے کھول دینا لیکن یہ دوسری تھیلی جو ہے نا یہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دینا ہے. ابو داؤد میں روایت موجود ہے ام المومنین کہتی ہیں کہ جس وقت وہ پہنچا اور اس نے جب تھوڑا سے مال دیا اس مال کو تو دیکھا گیا لیکن وہ غلام آگے بڑھا اور وہ تھیلی جو ایک تھی جس کے بارے میں سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس سے پہلے آنے والے جمعے میں یعنی اس سے پہلے جو رمضان شریف گزرا ہے اس میں ہم نے بنات رسول کے نام سے ایک پروگرام کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہم نے چاروں بیٹیوں کے احوال سرکار کی چاروں شہزادیوں کے احوال ذکر کیے ہیں. سرکار اپنی ہر بیٹی کی اولاد سے محبت فرماتے ہیں جس طرح کے سیدہ زہرا کے بیٹے امام حسن اور امام حسین سے محبت فرماتے ہیں. سرکار نے سیدہ زینب کی بیٹی کے ساتھ بھی محبت فرمائی اور اتنی محبت فرمائی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. وہ تو نسائی میں یہ موجود ہے کہ سرکار سجدے کی حالت میں تھے اور امام حسن آ کر آپ کی گردن پر بیٹھے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جو اس کی فضیلت میں شک کرے وہ منافق ہیں. سنی کشادہ قلبی کے ساتھ اس فضیلت کو امام حسن کے لیے مانتا ہے. بولیے سبحان اللہ. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ تو ایک بیٹی کی اولاد تھی اور بڑی بیٹی کی جو اولاد ہیں امامہ بنت زینب وہ تھی کہ سرکار کو ان سے اتنا پیار تھا کہ گھر سے ہی حضور اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے آئے تھے اور قیام میں حضور نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر نماز شروع کی. رکوع میں گئے تو اپنے سینے سے لگا کر رکوع کیا اور جب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ تب بھی سینے سے لگایا تھا. جب سجدے میں گئے تو ان کو ایک جگہ بٹھایا اور سجدہ کیا ہر رکن پر اور سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر اٹھا کر گود میں بٹھایا پھر جب دوسرے سجدے میں جانے لگے تو پھر ان کو سائڈ میں بٹھایا پھر اس طرح حضور نے پوری نماز امامہ بنت زینب کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر پڑھائی. میں نے کہا جس طرح یہ فضیلت سیدہ زہرا کی اولاد کے لیے ہے اسی طرح یہ فضیلت سیدہ زینب کی اولاد کے لیے. اور سنی تو بڑا سخی وہ کہتا تیری نسل پاک میں بچہ نہیں ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. جو اہل بیت کو عزت اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے تو اس میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے. تو سیدہ زینب نے ایک خاص چیز اپنے غلام کو دی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دینا. سرکار نے وہ مال تو ایک طرف رکھا لیکن جب وہ پوٹلی کو اور اس چھوٹے سے کپڑے میں بندی ہوئی چیز کو جب کھولا تو اس میں عقیق کا پتھر جو ہوتا ہے نا اور وہ عقیق کالا نہیں تھا. علماء لکھتے ہیں جس کو یمنی عقیق کہتے ہیں نا جو کلیجی کلر کا ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی عقیق تھا. جب حضور نے اس کو نکالا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ صحابہ نے یہ بتایا کیونکہ آپ تو غزوہ میں نہیں تھی. فرماتے ہیں صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ پر رقت طاہر ہو گئی اور زارو قطار حضور کے آنسو بہنے لگے. اس ہار کو دیکھ کر صحابہ میں تشویش ہوئی کہ یہ ہار کیا ہے تو آپ نے زبان سے فرمایا یہ ہار وہ ہے جو میں نے اپنی چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تحفے میں دیا تھا. آج اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آئی اور سیدہ خدیجہ نے وصال سے پہلے وہ ہار اپنی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کو عطا فرمایا. سرکار کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے ایک روایت کے مطابق ایک بیٹے یا یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ یعنی ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی اولاد کی وہ ساری کی ساری میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اقدس سے ہیں. آپ کے صدف اقدس سے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دوبارہ رکھا اور اس غلام کو کہا یہ میری بیٹی کو واپس کر دینا یہ اس کی ماں کی نشانی اس کے پاس واپس کر دینا. یہاں حضور نے رشتوں کی محبت بھی بتائی. یہاں حضور نے شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا. اور سیدہ خدیجہ سے تو حضور کو یہ محبت ہے اللہ اکبر کہ جب اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ ان کی سہیلیاں کہاں کہاں رہتی ہیں اور ان کی سہیلیوں کے گھر حضور خود پہنچاتے ہیں اور اس کو بھجواتے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کے حقوق میں اس محبت کو پیدا فرمایا ہے. کاش یہ ہمارے گھروں کے اندر آئے اور ہمارا گھر اس باہم محبت کا مرکز بن جائے. اب سنیے میرے دوستو, سرکار نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا ایک بات تم سے پوچھوں میرے صحابہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا حضور بصر و چشم آپ فرمائیے. فرمایا کہ دیکھو میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے مشورے سے کہ فدیہ لے کر بندہ چھوڑ دوں, لیکن اگر تم میری ضمانت پر ابو العاص کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں مشورہ اور اس کو کہتے ہیں پھر اس میں درجہ بندی کا لحاظ. صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ جیسا آپ فرمائیں. فرمایا نہ نہ تم راضی ہو اجازت دیتے ہو. کہا ابو العاص کو کہا کہ جاؤ تمہیں چھوڑتا ہوں اس شرط پر کہ تم میری بیٹی میرے حوالے کرو گے. مکہ جاؤ گے میری بیٹی میرے حوالے کرو گے. اور اس وقت حضور نے ابو داؤد میں روایت موجود ہے زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے ان کو ابو العاص کے ساتھ کیا. فرمایا ایسا کرو کہ تم آس کے ساتھ جاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر یعنی حجج کا ایک مقام ہے وہاں پر کھڑے ہو جانا زید بن حارثہ تم اور یہ جائے گا مکہ کے اندر اور میری بیٹی کو لا کر تیرے حوالے کرے گا اور تم اونٹنی پر بٹھا کر اسے مدینے لے کر آ جانا. اور یہ ہوا. پھر لمبی تفصیل ہے. ابو العاص خود بھی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے
اور سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر سرکار کے پاس گزاری اور پھر سرکار ہی کے سامنے 8 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بڑے روئے اور فرمایا یہ میری بیٹی وہ ہے جو میری محبت کے لیے بہت ستائی گئی. اور سرکار نے اپنے جسم کا لباس اتار کر اپنی بیٹی کو محمد فرمایا, فرما میری شہزادی کو جو کفن دینا ہے وہ میرے اس جبے سے دینا ہے.
اور میرے دوستو, گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہاں پر آخری طور پر میں عرض کر دوں کہ جس وقت مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہوا, لیکن اس سے پہلے ایک روایت یہاں پر ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گزرا ہوا ایک معاملہ ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3141. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بین انا واقف فی صف یوم البدر, میں بدر کی پہلی صف کے اندر تھا اور کافروں کے ساتھ میں لڑ رہا تھا. فنظر تو ان یمینی و شمالی, میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف جب میں نے توجہ کی ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے بائیں اور دائیں دیکھا, فاذا انا بغلامین من الانصار, میں نے دیکھا کہ جناب میرے ارد گرد اور ان دونوں کے درمیان جو میں ہوں, میرے دائیں طرف بھی انصار کا ایک بچہ ہے اور بائیں طرف بھی ایک بچہ ہے. اور فرمایا کہ حدیثتن اسنامہا, بڑی چھوٹی عمر کے وہ دو بچے تھے, میں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا تمنی تو انا کون بین اضلعب منہما, میں نے جب ان کو دیکھا فغمزنی احدہما, میں نے ان کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ ہائے بندہ تو قریب والے سے بچ جاتا ہے, یعنی بیچ والے کو اگر کوئی مارنے والا ہے تو دائیں طرف والا مضبوط آدمی اس پر اٹیک کر دیتا ہے, بائیں والا اٹیک کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں نے بڑا افسوس کیا کہ میرے دائیں طرف بھی بچے ہیں اور بائیں طرف بھی بچہ ہے, کاش میرے دائیں طرف بھی کوئی مضبوط آدمی ہوتا, بائیں طرف بھی ہوتا. کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا فغمزنی احدہما فقال یا عمو, انہوں نے کہا اے چچا جان, یعنی اے عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے مجھے کہا کہ اے میرے چچا, حل تعرف ابا جہل, آپ ابو جہل کو جانتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہے کافروں کی, کہا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو کہا میں بڑا حیران ہوں بچوں کو دیکھ کر, تو میں نے ان سے کہا ما حاجتک الیہ یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بچوں, یعنی انصار تھے نا, اے میرے بھائی کے بچوں, اور انصار سے اتنی محبت تھی قرآن میں موجود ہے کہ وراثت تک میں شریک تھے. آگے چل کر پھر اس احکام کو منسوخ کیا گیا. حضرت عبد الرحمن نے سنا کہ جو ان کا سب سے بہادر, سب سے بڑا اور سب سے بڑا بدبخت ہے اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا شقی ہے, یہ بچے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ ما حاجتک الی یا ابن اخی, اے میرے بچوں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس سے کام کیا ہے, تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ کہنے لگے اخبرت انہ یسب اللہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی, فرمایا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرتا ہے, ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے اور سرکار کے خلاف باتیں کرتا ہے اور گندی زبان اختیار کرتا ہے. کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ آگے دوسرے بچے نے کہا والذی نفسی بیدی, اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے, دو بچے ہیں چھوٹے, اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے, لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا, فرمایا خدا کی قسم ہے چچا جان, اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے, اگر ہمیں ہم جہل نظر آ گیا نا, آپ اس نے طرح کام کیا ہے, فرمایا وہ نبی پاک کا گستاخ ہے, فرما اگر وہ ہمیں نظر آ گیا, ہم بچے تو ہیں لیکن اس کے جسم پر ایسے چپک جائیں گے جب تک اس کی موت یا ہماری موت نہ آ جائے, اسے چھوڑیں گے نہیں ہم, ایسے چپکیں گے اس کے جسم پر, یا وہ ہمیں مار ڈالے یا کوئی ہمیں مار ڈالے یا ہم اسے مار ڈالیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہوا فغمزنی الاخر فقال لی مثلہا, فرما دوسرے نے بھی یہ جملے مجھ سے کہے کہ ہم ابو جہل کو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے, بے ادب ہے, اگر وہ ہمارے قریب آ جائے تو ہم اس کے جسم پر چپک جائیں گے, یا کوئی ہمیں مار ڈالے یا ہم اسے مار ڈالیں گے. کہتے ہیں کہ بجنگ چلتی رہی, فلم انشب ان نظر تو الى ابی جہل یجول فی الناس, میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں میں ٹہل رہا ہے, گھوم رہا پھر رہا ٹہل رہا ہے, تو میں نے بچوں کے جذبات دیکھ کر بات کو ٹالا نہیں, ان کے ارادے کو دیکھ کر بات کو ٹالا, یا بچوں کی گپ ہے چھوڑ دو, بات کو ٹالا نہیں میں نے. فقلتو الا ان ھذا صاحبکما الذي سألتماني, فرما وہ دیکھو وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا, وہ دیکھو بڑا ہوا, فضراہ بسیفہما, فرما چپک گئے دونوں اپنی تلوار لے کر اس کے ساتھ, ایک نے ٹانگ ایک پکڑی, دوسرے نے کمر پکڑی جہاں تک وہ جا سکتا تھا, فرما حتی قتلاہ, یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں پر بھی انہوں نے خنجر مارے, اور ایک نے پیٹ کے اندر خنجر مارا اور اسے واصل جہنم کر دیا. ثم انصرف الى رسول اللہ، پھر وہ دونوں آئے حضور کے پاس، فاخبرہ، اور حضور سے دونوں نے کہا اپنی پنڈلیوں پر کھڑے ہو کر، حضور ہم نے مارا ہے، ابو جہل کو مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کا بے ادب تھا. سرکار نے فرمایا ایوکما قتلہ، فرما تم دونوں کہہ رہے ہو لیکن تم بتا تم دونوں میں سے مارا کس نے، دو تو کہہ رہے ہو ہم نے مارا ہے لیکن واقعی میں تلوار کس کی چلی تھی، یہ بتاؤ ذرا تلوار کس کی چلی تھی. قال کل واحد منہما، دونوں نے کہا، ایک نے کہا میں نے مارا تھا اس تلوار سے، دوسرے نے کہا میں نے مارا تھا. سرکار نے فرمایا اچھا اچھا، حل مسختما سیفکما، فرمایا وہ جو خون اس کا تلوار پر تمہارے لگا ہے وہ تم نے پونچھ دیا ہے یا ابھی تک لگا ہوا ہے؟ دیکھو سبحان اللہ، لگا ہوا ہے. تو کہنے لگے وہ خون لگا ہوا ہے یا پونچھ دیا ہے؟ قال لا، نہیں حضور ہم نے پہنچا نہیں. فنظر فی السیفین، وہ دونوں تلواریں حضور کے پاس لائی گئی تو دونوں تلواریں ایک ساتھ خون سے بھری ہوئی تھی. فقال کلاہما قتلہ، سرکار فرما ہاں ہاں بات ٹھیک ہے، تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے مارا. صلبہ لمعاذ بن عمرو وکان معاذ بن عفراء، فرمایا کہ ایک تھا اس میں معاذ بن عمرو اور ایک معاذ بن عفراء. فرمایا اب ابو جہل کے جسم پر جتنی چیزیں تھیں، جتنا سونا تھا، جس حالت میں وہ مرا ہے نا، سونا پہنا ہوا تھا، قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھے، تلوار اس کی تھی، قیمتی لباس تھا، سرکار نے فرمایا سب اس کے جسم سے اتار کر ان دونوں بچوں کو دے دو، تلوار بھی دے دو، سونا بھی دے دو، زیورات بھی دے دو، اور اس پلیت کو اٹھا کر کلیب بدر کے اندر پھینک دو. مسجد عریش کے پیچھے وہ منحوس کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر کفار و مشرکین کے جسم کو اٹھا کر پھینک دیے گئے. تین دن تک ان کے جسم کو وہاں پر پھینکنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کے قریب پہنچے. مرا ہوا ابو جہل ہے، مرا ہوا عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے. حضور ان کے پاس پہنچے اور سرکار نے انگلی کا اشارہ کر کے مسلم شریف میں، مسلم امام احمد میں اشارہ کر فرمایا یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسول حقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچ گیا، دیکھ لیا وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے تم جو اللہ اس کے رسول سچ باتیں تم سے کرتے تھے، انجام کو پہنچ گئے تم، اور جو تمہارے بارے میں قرآن مکی صورتوں کی ایک ایک آیت بتاتی تھی کہ محبوب جب ان کی آنکھیں بند ہوگی تب ان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا کہ حل وجہ تم، پہنچ گئی تمہیں وہ چیزیں، پالی تم نے وہ چیزیں جو سچ باتیں اللہ اس کے رسول تم سے کر رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ بخاری شریف میں ہے، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، حضور آپ ایسوں سے بات کر رہے ہیں کہ جن کے جسموں میں روح بھی نہیں ہے، آپ تو ایسوں سے. اور دیکھیں حضور بات بھی کر رہے ہیں تو مرے ہوئے کافر کو کیا کہہ رہے ہیں، یا ابا جہل. یہ کہتے ہیں کسی کو یا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کسی کو یا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث پاک کو کیا معنوں میں لوگے، کس معنوں میں لوگے؟ پھر کبھی ڈرامہ کہتے ہیں قریب کے لیے آتا ہے، میں نے کہا نہیں، یہ تو گرامر کا فراڈ ہے، یا دور کے لیے بھی آتا ہے، قریب کے لیے بھی آتا ہے. یہ تو حروف ندا کے اندر اس کا یہی تو ایک تخصص ہے کہ وہ ندا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، چلو اگر ندا قریب کے لیے آتا ہے، اگر یہ ارادہ، کہتے نہیں ندا اگر یا کا معنی ندا قریب کے ہوتا ہے نا تو شرک نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ہم کب بعید کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ رب العالمین جل وعلا گنبد خضرا کے مکی کی اور ان کے غلاموں کو جب ہم یا کہہ کر پکارتے ہیں تو ان کی روحوں کو اور ان کی توجہ کو اپنے اذن اور اپنے کرم سے ہمارے قریب کر دیتا ہے. میں نے کہا آپ بتاؤ اس نیت سے اگر یا کہیں تو پھر شرک ہے؟ کہیں گے ہاں پھر بھی ہے. تو میں نے کہا پھر قریب کی قید کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں چڑ دراصل ہمارے سے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اور سنو، سرکار نے اس سے کہا حضرت فاروق اعظم نے کہ حضور یہ مرے ہوئے کافر سے آپ بات کرتے ہیں، اس کے جسم میں تو روح نہیں ہے، تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، خدا کی قسم یہ تجھ سے زیادہ میری بولی کو سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. اب مجھے بتائیے جب مرنے والا کافر زجر و توبیح کو، لانت کو سن سکتا ہے تو پھر قسمت والا مومنین رحمت اور نعمت کی چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا، مزاج کو نہیں سن سکتا. جب قبر کے اس کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر وہ لانت کے جملے سن سکتا ہے تو مزار والے کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے جو رحمت کے جملے کہیں وہ نہیں سن سکتا ہوگا.
بولیے. اس پر قاضی عاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا اس میں دو گروہ بنے، سمائے موتا مردے کو سنانا، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں یقیناً مردوں کو اللہ سناتا ہے، نہ ہم سناتے ہیں نہ رسول اللہ سناتے ہیں، مردوں کو کون سناتا ہے؟ اللہ سناتا ہے. لیکن اختلاف اس میں نہیں ہے کہ اللہ سناتا ہے، اختلاف اس میں کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے. میں نے کہا جب اللہ سناتا ہے تو پھر بھی نہیں سنتے، اگر اللہ سنا ہے تو پھر بھی نہیں سنتے. قرآن کہتا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، محبوب آپ ان کافروں کو نہیں سناتے. میں نے کہا آیت ہمارے خلاف ہے نہیں، ہمارے خلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ ان کو نہیں سناتے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم نہیں سناتے، اللہ سناتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ولا تسمع الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور جب آپ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ پیٹ دکھا کر جا رہے ہوتے ہیں. تو پتا چلا یہاں موتا سے مراد قبر والے نہیں، وہ زندہ کافر تھے جن کے دلوں کے اندر مہر لگ گئی تھی اور مہر لگا دی گئی تھی، اور مومنین وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قبر کے اندر انعام سے نوازتا ہے. انہیں سلام کرو تو وہ جواب دیتے ہیں. بخاری کی حدیث سے جو غسل کر رہا ہو، غسل دیا جائے تو وہ اس وقت ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. جب جنازہ پڑا جائے تو وہ اس وقت بات کر رہا ہوتا ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، بخاری کتاب الجنائز میں ہے، لوگ اس کو دفن کر کے جاتے ہیں تو وہ پیچھے اپنے لوگوں کے قدموں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری سماعت ایک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نیکوکاروں کو سناتا ہے، اور اپنے اطاعت کے لیے بدکاروں کو وہ شور دیتا ہے تاکہ وہ عذاب کا شکار ہو، اور اس کی اور مومنین کو اللہ وہ اجر اس لیے عطا فرماتا ہے، وہ لذت اس لیے عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ لذت پا رہے تھے، قبر میں بھی لذت پائیں اور حشر میں بھی لذت پائیں. اور بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب کرنا، کافروں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر، یہ سمائے موتا کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوبوں کو قبر کے اندر حیات عطا فرمائی ہے. قرآن نے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ ایک شانہ مجھ سے کہنے لگا، شانے ہوتا نا شانے، ایک شانہ مجھ سے کہنے لگا نہیں وہ روحیں زندہ ہے. تو میں نے کہا روحیں تو ابو جہل کی بھی زندہ تھی، وہ روح تو ابو جہل کی بھی زندہ تھی، اور روح تو عتبہ اور شیبہ کی بھی زندہ تھی، روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے جناب ان کی روحیں زندہ تھی، تو میں نے کہا پھر احیاء کا جملہ کس معنی، وہ تو مدح کے لیے، اور مدح جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح بھی زندہ ہوتی ہے اور ان کے بولیے جسم بھی زندہ ہوتا. اس پر تفصیلی خطابات حیات النبی کے عنوان سے ہم نے کی ہیں. اور سب سے زندگی پانے والی شخصیت، بلکہ جس کے کلمے سے مردوں کو زندگی ملتی ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی، وہ اللہ کی اطاعت سے سب سے زیادہ حیات رکھنے والے ہیں. ابھی معراج شریف گزری ہے، دیکھیے سارے انبیاء آئے اور ملاقات ہوئی. کہ لیں گے نہیں نہیں وہ تو قبر میں تو جس میں مثالی آیا تھا. تو اچھا چل، میں نے کہا مسلم شریف کی جو حدیث ہے میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جس میں مثالی نماز پڑھ رہا تھا جس میں حقیقی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا ہاں پڑھ رہے تھے لیکن قبر میں تھے. میں نے کہا زندہ تو تھے نا، زندہ تو تھے نا. اور میں نے کہا اتنا تکلف آپ کو کیوں، اتنی چڑ تمہیں کیوں ہے، کیوں تم فضیلتوں کے اندر قیدے لگانا شروع کر، بالکل شرک نہ ہو جائے. میں نے کہا وہ پیدا اس لیے ہوا کہ تم انبیاء سے برابری کرتے ہو، اور انبیاء کو حیات کہنے سے شرک مرک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ہر شے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے انعام کردہ ہے. اس لیے مسلمان جب جاتا ہے تو وہ روزہ رسول کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. کاش ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کاش ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، کاش ہمارا رونا بھی اللہ کے لیے ہو، کاش ہمارا ہنسنا بھی اللہ کے لیے ہو. اور اللہ کے لیے رونا ہنسنا کیسے ہیں جب یہ حضور کے لیے ہو جائے، حضور کے صحابہ کے لیے ہو جائے، حضور کے اہل بیت کے لیے ہو جائے. اللہ رب العالمین آپ کے روشن چہرے جو دور دراز سے آپ آئے ہیں، نہ میری شکل دیکھنے آئے ہیں نہ میری بات سننے آئے ہیں، آپ تو اہل بدر کے نام پر آئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی پاکیزہ نیتیں جو صحابہ سے محبت کے تناظر میں ہیں، اللہ اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرما. یہ ٹوٹے پوٹے کلمات ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے. اگر آپ بدر کی تقریر پڑھ لینا تو بندے سے تقریر نہیں ہو پاتی کہ بندہ کیا بات کرے. ایک ہمارے عمل، ایک ہماری ذات، ایک ہمارے اندر بدعملیاں، اور جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں کس طرح ان کے مقام کو بیان کریں. لیکن پھر رحمت ڈھارس باندھتی ہے کہ چلو اتنی توفیق تو ہے نا کہ تعریف کرو، انہی کی تعریف سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، انہی کی تعریف سے یہ ظلمت قدا اور یہ دنیا کی جو اندھیری راتیں ہیں یہ انشاءاللہ ان کے ذکر سے، صحابہ کے ذکر سے انشاءاللہ ہمارے لیے روشن ہوگی. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف دل سے پڑھیے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کرنے کی نیت سے قرآن کریم کی آیات کو پڑھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی نیت سے، رب سے شکرانے کی نیت سے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رب نے ان کے ذکروں کو زندہ رکھا ہے، اور ہم جیسے بیکاروں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمیں بھی اللہ نے اس مسجد میں لا جمع کیا اور ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈال دی کہ ہم اتنا دیر بیٹھ کر تراویوں کی 20-20 رکعتیں پڑھ کر پورا دن گرمی میں روزہ رکھ کر یہاں پر بیٹھ کر اگر ان کا ذکر کریں تو اس شکر پر اللہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ شریف پڑھیے اس شکرانے کے طور پر. الفاتحہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آنکھ بند کر کے دعا کریں ان کے نقوش قدم اور ان کی قربانی کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ رب العالمین اللهم توفنا مع المسلمين، اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين، اللہ ہمیں ان سے جڑے رکھے، والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين يا حنان يا منان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اني اسالك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين انت ربي يا رب العالمين. بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانی حال کی پریشانی کو دور فرما، مولا کریم اپنے کرم سے اس موسم کو مائل بکرم فرما، راحت فرما جو اس موسم میں شکار ہو گئے، یا الہ العالمین ان غریبوں کی مغفرت فرما، ان نیک لوگوں کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو بہترین اجر و اس کا بدل عطا فرما، اس وطن ریاست پاکستان کی حفاظت فرما، داخلی خارجی اسباب و ذرائع سے مولا کریم اسے محفوظ فرما، مولا کریم افراتفری کرنے والوں سے اس ملک کو محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما. جو حاضران محفل یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم تیرے محبوب کے دین کو بلند کرنے والے محبوب بیٹھے ہیں مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. اصحاب بدر کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ.